الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو میں نے ابھی دعا پڑھی ہے، یہ واقعی میری یہ دعا ہے آج کے دن، خاص طور پہ کانشیسلی، کہ میں جو بات کہنی ہے وہ میں واقعی کہہ پاؤں، یہ نہ ہو کہ بہت ساری باتیں مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں، مکس اپ ہو جائیں، یا میں بھول جاؤں، یا ایٹ لیسٹ وہ بعد میں بتا دوں لیکن وہ الفاظ مجھے صحیح نہ مل سکیں کہ اس بات کا وہی اثر بن سکے۔ بنی اسرائیل کی جو تاریخ چل رہی تھی، اور اتنی ڈیٹیل کے اندر 6 لیکچرز گزر چکے ہیں، اس کے اندر 6 گھنٹے تقریباً بات چلنے کے بعد جو لاسٹ ٹائم ختم ہوئی تھی، وہ تھی کہ موجودہ حالات پر جا کے بات ختم ہوئی تھی کہ آج کی کیا تاریخ تھی۔ اب آج کی کلاس کے اندر میں نے کہا تھا پریزنٹ حالات بتانے ہیں، اور اگر موقع بن سکا تو اگلی کلاس کے اندر فیوچر جو ہوگا اس کے اوپر کر سکیں گے۔ کانٹینٹ بہت زیادہ ہیں جو کہ بہت زیادہ کمپریس کیے ہوئے ایک ہی کلاس کے اندر بھی۔ یہ آیت قرآن کی، اس کو میں نے پہلے ذکر کیا تھا سورۃ دخان کی آیت 32 کے اندر، وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، ہم نے اس قوم کو جو چنا تھا وہ اس کے علم کی صلاحیت کی بنیاد پہ چنا تھا۔ جو صلاحیت اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا علم تھا، لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو آیات تھیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی کوٹ کی تھی، اس کا ایک حصہ دوبارہ ایک دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں، ضربت علیہم الذلۃ، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ذلت مار دی ان کے اوپر، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے اب دنیا میں، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اگر یہ اللہ کا سہارا پکڑ لیں دوبارہ سے تو پھر یہ ذلت ان سے ہٹ جائے گی۔ وحبل من الناس، یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ دنیا میں ذلت سے بچنے کے لیے، یا یہ کسی اور قوم کا سہارا پکڑ لیں تو یہ بات چل سکے گی، ورنہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری طرف سے ذلت مار دی گئی ہے ان کے اوپر، اور زور بات کا مطلب ہوتا ہے مار دینا، تو پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی اس قوم کے اوپر۔ لیکن جو بات تھی، ایک یہ ہے کہ توبہ کر کے واپس میری طرف پلٹ آئیں، یا دوسرا یہ ہے کہ کہیں اور کسی اور قوم کا بھی سہارا پکڑ لیں تو دنیا میں واپس یہ عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 112 ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ امریکہ کے جو فاؤنڈرز تھے ان میں سے ایک بینجمن فرینکلن تھا۔ بینجمن فرینکلن وہی ہے جس کی تصویر $100 کے نوٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے کمنٹس کیا ہیں جیوز کے بارے میں جب امریکہ بنا تھا؟ 1787 کے اندر اس نے کہا تھا دے آر ویمپائرز اینڈ ویمپائرز ڈو ناٹ لیو آن ویمپائرز۔ ان کا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے ویمپائرز کا، اس کے لیے ظاہری بات ہے ان کو کسی اور کا شکار کرنا پڑتا ہے، کہیں اور سے خون چوسنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ ریکیپ کر لوں ایک ڈفرینٹ سلائڈ کے ساتھ، کہ جب فرسٹ زائنس کانفرنس ہوئی تھی 1897 کے اندر بازل کے اندر، یہ میونسپل کسینو ہے جہاں پہ یہ کانفرنس ہوئی تھی، علی اب اس کا نام چینج ہو گیا ہے، تو یہ جیوز جو تھے 197 سیکولر مائنڈیڈ بینکرز تھے زیادہ تر، انہوں نے اٹینڈ کی تھی یہ، اور اپنے پروٹوکولز ڈیسائیڈ کیے تھے کہ اب ہم نے دنیا کے اندر کس طرح عزت کے مقام پہ واپس آنا ہے۔ وہ تمام ساری بات پیچھے کہ ویسٹ جو تھا وہ کس طرح جنگوں کے ذریعے ان کا مقروض ہو چکا تھا بینکرز کا، اور بینکنگ کا میں نے بتا دیا تھا کہ بینکنگ کا سسٹم کس طرح ورک کرتا ہے، وہ باتیں میں دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا، کہ صرف ایک فیک ریسیپٹس کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا کو ایک چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ تو جو فرسٹ کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے اندر جو اس کو لیڈ کیا تھا تھیوڈر ہرٹزل نے، تو اس نے اپنی ڈائری میں اس دن یہ لکھا تھا ایٹ بازل آئی فاؤنڈڈ دا جیوش اسٹیٹ۔ یہ بھی 1897 کی بات ہو رہی ہے، جیوش اسٹیٹ بنا تھا 1948 کے اندر، ابھی 51 ایئرس پڑے تھے اس کے اندر۔ تو اس نے کیا کہا تھا، آئی فاؤنڈڈ دا جیوش اسٹیٹ، اف آئی سیٹ دس آؤٹ لاؤڈ ٹوڈے آئی وڈ بی آنسرڈ بائی یونیورسل لافٹر، سب ہنسیں گے اگر میں ابھی بتاؤں گا، اف ناٹ ان 5 ایئرس سرٹنلی ان 50 ایئرس ایوری ون ول نو اٹ۔ تو واقعتاً یہ تو مر گیا تھا 1904 میں، لیکن واقعتاً ایگزیکٹ 50 سال بعد اسرائیل بن گیا تھا۔ اب ان کے جو پروٹوکولز ہیں ان کے اندر کافی چیزیں ہیں، وہ پاتے ہیں کہ ایک چیز انٹروڈیوس نہیں کی جا سکتی، البتہ ایک اس کا جو پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ پاپولیشن جو ہے اس کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ دنیا کے اندر اس سے پہلے ویزا کا کانسیپٹ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کب سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ ورلڈ وار ون سے بالکل شروع میں، ورلڈ وار ون کے جو ایونٹس آئے تھے تو تب انہوں نے ویزا کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا تھا، کہ اب اگر آپ کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پرمیشن مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹوسٹ کی طرف چلی گئی تھی، کہ ایک جو پاور ہے، جو پیسہ ہے اور جو دنیا کی نعمتیں آپ کہہ رہے ہیں، دنیا کی آسائشیں ہیں، وہ چند ملکوں میں محدود ہونی تھی اور باقی دنیا جو تھی وہ ڈپرائیوڈ ہونی تھی، کیونکہ باقی جو دنیا ہے اس نے انجن بننا تھا جس سے وہ والی دنیا رن ہوگی چلے گی. تو انہوں نے ویزا کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا تاکہ کنٹرول کیا جا سکے پاپولیشن کی موومنٹ کو. اب پہلے وقت کے اندر یہ اگر بالفرض امیجن کریں، اگر ویزا نہیں ہے تو میں نے اگر کہیں ٹریول کرنا ہے تو میں کسی کی اجازت سے تو ٹریول نہیں کروں گا، جہاں مرضی ٹریول کروں. اب ویزا کے تھرو کیا ہے، آپ کو پرمیشن ہے لیکن آپ صرف رہ سکتے ہیں، آپ نے کام نہیں کرنا یا اتنے دن تک واپس آ جانا ہے. یا ویزا جو ہیں وہ بھی شہروں کے ملتے ہیں، اس شہر تک رہنا ہے، اس شہر سے باہر نہیں جانا، تاکہ سب عام چیزیں جو ہیں وہ نظروں میں رہ سکیں. پھر اس کے علاوہ کیا تھا کہ ورلڈ پاپولیشن، کیونکہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ فیملی سٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے. وہ فیملی سٹرکچر ہے ہی کیا وہاں پہ، جو ہمارے ہاں سیٹ اپ ہے کہ ہر گھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم سب پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد پیرنٹس ہی اکوموڈیٹ کرتے ہیں گھر کے اندر، اور بعد میں جب پیرنٹس بوڑھے ہو جائیں گے تو بچوں میں سے کوئی ہوگا جو پیرنٹس کو آگے پھر سپورٹ کرے گا. یہ تو ہمارے ہر گھر میں اس طرح ہی ہے تقریباً، وہاں پہ یہ بالکل اپوزٹ ہے. وہاں پہ بہت ہی ریئر سائٹ ہے کہ کوئی، نمبر ون یہ ہے کہ کوئی شادی کرے گا اور ایک فیملی اسٹرکچر ہوگا اور پھر آگے ان کے بچے بھی ہوں گے. تو اس کو بھی بیلنس کرنا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اتنی ہیوج پاپولیشن ہوتی جا رہی ہے، اگر 7.1 بلین آبادی ہے دنیا کی اس وقت، تو ویسٹ اور وہاں تو پاپولیشن گروتھ بہت سلو ہے، اور یہاں پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے. تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی ایسی ڈیزیزز ہونی چاہیے، اور پھر ان ڈیزیزز کے کیور کے لیے کوئی ایسی ویکسینز ہونی چاہیے جن سے پاپولیشن گروتھ کنٹرول ہو سکے. افریقہ کے موسٹلی کنٹریز کے اندر سول وارز چل رہی ہیں، وہاں پہ قتل ہی قتل ہوتا آ رہا ہے. کوئی کنفلکٹس ہونے چاہیے، جنگیں ہونی چاہیے، جینوسائڈز ہونے چاہیے، اور وائلنس کے کوئی ایسے طریقے ہونے چاہیے جس کے ذریعے پاپولیشن کو اگین کنٹرول کیا جا سکے. جس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے ایڈز کا وائرس. بہت اس وقت دنیا کے اندر ایجوکیشن کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے اس کی پروموشن کے لیے، کانٹراسیپٹیو میئرز، تاکہ چائلڈ برتھ کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ ایجوکیشن اور یہ مسلسل بتاتے رہنا، آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک ٹی وی کے اوپر ایڈ دینے کا کتنا پیسہ لگتا ہے، اگر دینا پڑے کتنا پیسہ لگتا ہے. اور یہ ایڈ تو میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور پتہ نہیں کب سے یہ ایڈ اس ٹائپ پہ چلتے آ رہے ہیں کہ بس جی فیملی پلاننگ اور دو بچے، دو ہی اچھے باقی سب گندے بچے. تو یہ بات جو ہے یہ کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ والی تو کتنا پیسہ لگ رہا ہے، کون لگا رہا ہے اتنا پیسہ آخر. یہ جو ڈی پاپولیشن ہے، کہ پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے اس کو روکنا، اس کو ہینری کسنگر کے ورڈز میں یوں دیکھیں. ہینری کسنگر پتہ کون ہے؟ یہ یو ایس کا جو تھا، یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ رہا ہوا ہے اس دور میں جب پاکستان میں بھٹو ہوتا تھا. بھٹو نے اپنے مرنے سے پہلے ایک بک لکھی تھی، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، جیل کے اندر. اس کے اندر اس نے یہ مینشن کیا ہے 1976 کے اندر. 1974 کے اندر انڈیا نے اپنے نیوکلیئر بامبس کیے تھے پہلے، تو اس کے بعد یہ سارا کیرل اور یہ اٹامک انرجی، یہ سب پروجیکٹ شروع ہوئے تھے. تو کسنجر نے اس کو یہ دھمکی دی تھی کہ ول میک این ایگزامپل آف یو، اگر تم باز نہ آئے اس سے تو ہم تمہاری ایک مثال بنائیں گے دنیا کے لیے. تو یہ وہ بندہ ہے. اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی 1978 کے اندر، دی یو ایس پالیسی ٹورڈز دا تھرڈ ورلڈ should be one of depopulation. کہ ایسی پالیسی ہونی چاہیے یو ایس کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف کہ ان کی آبادی گھٹنی شروع ہو، کم ہو، تاکہ بیلنس رہے. اوپن اسٹیٹمنٹ ہے اس کی، آپ کو مل جائے گی. 1981 کے اندر پہلی دفعہ ایڈس کی بیماری کا وہ ہوا تھا کہ پتہ لگا تھا، آئیڈینٹیفائی ہوا تھا. 70s میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک ہوتا ہے نا ایگزیکٹلی پتہ لگ گیا کہ یہ بیماری ہے کیا. جس طرح لوگوں کو، کتنے لوگوں کو پہلے بخار ہوا ہوگا، لیکن یہ ایگزیکٹلی پرسائسلی پتہ لگنا کہ یہ کوئی نئی بیماری ہے جس کا نام ہے ڈینگی. تو اور یہ اس کے یہ سمپٹمز ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. اس سے 1970s کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر آگ کی طرح یہ بیماری پھیلی تھی ایڈس کی. 81 کے اندر پہلی دفعہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا کہ اچھا یہ ایک ایڈس کا وائرس ہوتا ہے جو اس طرح ٹرانسفارم ہوتا ہے. اور اس کی آفیشیل اسٹوری جو تھی وہ یہ بنائی گئی تھی کہ افریقہ کے گرین منکیز ہیں، یہ ان کے فلوئڈ ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہوا تھا. 11 May 1987 کے اندر دا لنڈن ٹائمس کے اندر یہ ایک آرٹیکل آیا تھا، دا اسمال پاکس ویکسین ٹریگرڈ ایڈس وائرس. جس طرح چکن پاکس کی بیماری ہے ایک وائرل کی فارم کے اندر، اس طرح اسمال پاکس ہوتا تھا پہلے. یہ 70s کے اندر ختم ہو چکی تھی بیماری، اس کو ویکسین کے تھرو ختم کر دیا، جس طرح آج کل پولیو کے قطروں کے ذریعے پولیو کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو لنڈن ٹائمس نے یہ رپورٹ نکالی تھی کہ ایڈس کا وائرس جو ہے وہ پھیلا ہی اسمال پاکس کی ویکسین کی وجہ سے ہے. اس کی جب ویکسین پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز، جیسا پولیو پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس ٹائم قطرے پلائے جا رہے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے ٹریگر ہوا ہے, اس کی وجہ سے پھیلا ہے. اور یہ ویکسینیشن کو اسپانسر کر رہا تھا WHO, یو این کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. 1981 سے 25 ملین لوگ مر چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے, اور اس وقت کرنٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ 33.4 ملین لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں اس بیماری میں. اور کیونکہ اس بیماری کا جو پھیلنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ یا تو پور میڈیکل اکوپمنٹ ہوگی کہ انجیکشن سے یا کسی اور طریقے سے جو ڈاکٹرز کو آپ چیک کرواتے ہیں جا کے نیڈل سے, اس سے ایکسپینڈ ہو جائے گا, یا دوسرا جو ہوتا ہے وہ فلوئڈ ٹرانسمیشن سے سیکس کے ذریعے وہ ٹرانسفارم ہوگا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تو بہت کامن ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, تو ہیلتھ کی بہت بری حالت ہے. اس کا سب سے بڑا جو کرٹک تھا وہ تھا پروفیسر جیکب سینگل. اس نے یہ کہا تھا, اس پورا آرٹیکل اس کا جو پوری پبلیکیشن آئی تھی جو اس نے اس کو اپنا میڈیکل ٹرمز کے اندر سمجھایا تھا, ظاہری بات ہے وہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے وہ باتیں, لیکن اس کا جسٹ یہ ہے بات کا کہ یہ وائرس نیچرل ورلڈ میں ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا تھا, یہ کریٹڈ وائرس ہے. یعنی کہ اس کو بنایا گیا اس بیماری کو, یہ بیماری نیچرل ورلڈ میں نہیں ایگزسٹ کر سکتی. اس کے اندر میں نے شامل تو نہیں کیا, لیکن 2010 کے اندر بھی بی بی سی نے اسی رپورٹ کو کیا تھا کہ اسمال پاکس ویکسین تھی, اسی نے ہی ایڈز وائرس کا جو پرابلم ہے اس کو دنیا میں پھیلایا تھا. ڈی پاپولیشن کی ایک بات کر دی, فائنینشیل کنٹرول اوور دا ورلڈ. اب اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ جیوز آلریڈی میں سمجھا چکا ہوں کہ انہوں نے ویسٹ کو اور یورپ کو پورے جال میں پھنسایا ہوا تھا پیپر کرنسی سے, اور پیپر کرنسی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ورتھ لیس چیز ہے, ایک کاغذ کے اوپر صرف ایک لکھی ہوئی چیز جس کی اپنی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے. انٹرنسک ویلیو سے مراد یہ ہے کہ بل فرض ہمارے پاس جو کوائنز ہیں 1, 2 اور 5 کے, یہ کوائنز بل فرض امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ کوائنز جو تھے یہ ہیں گولڈ کے ہیں اور سلور کے کوائنز ہیں. 5 روپے والا بل فرض گولڈ کا ہے اور 2 اور 1 کا سلور کے کوائنز ہیں, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کہے, اگر پاکستان نہیں رہتا تو وہ کرنسی جو تھی وہ کوائن تھے ان کی اپنی ورتھ تو پھر بھی ہے, چاہے وہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا حکومت ہے. پاکستان وہ حکومت رہی نہیں ہے, وہ ملک رہا ہی نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ گولڈ تو ہے نا, وہ گولڈ جا کے بک تو جائے گا. ابھی کی کرنسی کیا ہے, یہ تو فضول کے جو مٹیریل ہے, سب سے سستا ہلکا مٹیریل یہ وہ چیز ہے. اگر ایک ملک نہیں بچتا تو اس کاغذ کو آپ نے کیا کرنا ہے جس کے اوپر لکھا ہوگا 5,000, اس کاغذ کو کیا کرنا ہے آپ نے, یہ تو صرف ایک کاغذ ہے پھر. بلکہ میں تو اگزامپل دی کہ پاکستان اگر خدا نہ خواستہ نہ رہا, اس کی آسان اگزامپل یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ اس تاریخ کے بعد پرانے 500 روپے کے نوٹ آبسلیٹ ہیں, تو آبسلیٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اب بل فرض اس وقت کسی کی دراز سے نکل آئے 500 روپے کا نوٹ, وہ کیا کرے اس کا, بس پھاڑ کے پھینک کے جہاز بنائے جو مرضی کرے اس کے ساتھ, وہ ورتھ لیس چیز ہے اب. تو پیپر کرنسی کے تھرو انہوں نے کیا تھا, وہ میں نے بات لاسٹ ٹائم بتا دی تھی, میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ کس طرح انہوں نے ایک فکس ریزرو رکھ کے 10% کا ریزرو رکھ کے 90% پیسے کو وہ 10 times مارکیٹ کے اندر فلوٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ایکچوئل پیسہ جو ہے وہ اگر 100 روپے ہے تو 1,000 روپیہ شو ہو رہا ہوگا مختلف ٹرانزیکشنز کے اندر, فیک سب کچھ. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ کئی دفعہ انہوں نے جعلی نوٹ جو تھے یا جعلی رسیدیں تھیں وہ بھی ایشو کی ہوئی تھیں, پیسہ ہے ہی نہیں اور رسیدیں ایشو کی ہوئی ہیں. اور جب پھیلے تھے پوری دنیا کے اندر جب کالونائزیشن ہوئی تھی, تو جہاں جہاں گئے تھے وہاں کے ملکوں کے اندر, کیونکہ وہ ابھی بیکورڈ ہی تھے اس اعتبار سے, وہاں پہ گولڈ اور سلور ہی چل رہا تھا, تو ہر ملک سے جا کے انہوں نے وہاں کی کرنسی اٹھائی تھی. انڈیا پاکستان کے اندر بھی جو ہندوستان تھا اس وقت کا, اس میں 1835 کی کرنسی ایکٹ ہوئی تھی کہ اب آپ کی پرانی کرنسی نہیں چلے گی, اب نئی برٹش کرنسی چلے گی. تو لوگوں کو کہا تھا کہ اگر کوئی آپ نے لین دین کرنا ہے, سیلریز ہوں گی وہ برٹش کرنسی کی ہوں گی, یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ اپنے پیسے لا کے جو پرانی وہ بسودہ آپ کے مغلوں کے دور کی جو کرنسیاں یا جو مختلف علاقوں کے جو راجہ تھے ان کی کرنسیاں تھیں وہ واپس ہمیں سبمٹ کرائیں, اس کے اگینسٹ ہم سے کنگڈم آف انگلینڈ جو ہے اس کی کرنسی لے لیں. تو اس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا تھا, لوگوں نے ایکچوئل اپنے گولڈ سلور وہ جو ایکچوئل کوائنز تھے وہ لے کے اور بیکار کے کوائنز ورتھ لیس مٹیریل کے یا کاغذ لے لیے تھے. اچھا خاصا انہوں نے سونا اور چاندی دنیا بھر سے جمع کیا تھا, تو اس فتنے میں تو انہوں نے پوری دنیا کو مبتلا کیا ہی ہوا تھا, یہ میں ریپیٹ نہیں کر رہا. البتہ ایک بہت بڑی سکسیس انہوں نے حاصل کی تھی 1913 کے اندر. امریکہ کے اندر کیا تھا, امریکہ جب بنا تھا 1776 کے اندر, تو کرنسی کس طرح ہوتی تھی, یہ آپ کو بتا دیا نا کہ بینکرز جو ہوتے تھے وہ رسیدیں جاری کرتے تھے. اب بینکرز کے بے شمار قسم کے ہوتے ہیں. ایک ڈیٹا کے مطابق جب یہ ریگولیشن نہیں آئی تھی اس وقت 30,000 قسم کے ڈفرینٹ نوٹس ہویا کرتے تھے, امریکہ کے اندر ایون دکاندار بھی کچھ چیزیں نوٹس پہ دے دیا کرتے تھے کہ یہ رکھ لینا اس کو بعد میں ایکسچینج کر لیں گے ہم لوگ. تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ ریگولیشن اور بینکس کے نوٹ کی جو نان اسٹینڈرڈائزیشن تھی اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے بینکرز نے ایک پروپوزل پیش کیا تھا جس کو بعد میں اس وقت کا جو یو ایس پریزیڈنٹ تھا وڈرو ولسن اس نے اس کے اوپر سائن کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے. اس نے ایک ادارہ بنا دیا تھا فیڈرل ریزرو بینک, یا اس کو اب فیڈ ہی بولتے ہیں صرف, پہلے پورا نام فیڈرل ریزرو تھا, فیڈ ہے. اس ادارے کو اتھرائزیشن دے دی کہ آپ کے پاس مانیٹری پالیسی کی ریگولیشن کی فل اتھارٹی ہے, پیسہ کتنا مارکیٹ میں ہونا چاہیے, کتنا ریپلیس ہونا ہے, وہ سارا کا سارا کام آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا چیئرمین وغیرہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. پانچ جو نارمل ممبرز ہوتے ہیں ان میں سے دو ہوتے ہیں جو یو ایس گورنمنٹ کی ریگولیشن پہ ہوتے ہیں, باقی تین بینکرز ہوتے ہیں, چیئرمین وائس چیئرمین انہیں میں سے پک ہو جاتا ہے انہیں بینکرز میں سے. تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ فیڈرل ریزرو بنا تھا. اس کے تھرو کیا ہوگا کہ مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا. مانیٹری پالیسی یہ ہوتی ہے کہ بل فرض اس وقت ملک کے اندر جتنے بھی نوٹ ہیں, 5000 کے, 1000 کے, 500, 100 روپے, 50, 20, 10, 5 روپے کا سکہ, 2 روپے کا سکہ اور 1 روپے کا سکہ, ان سب کی ایک کوانٹٹی ہے نا, اس کا حساب رکھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کہ کتنے ہم نے اب تک شائع کیے ہیں. ان میں سے بہت سارے نوٹ ایسے ہوتے ہیں جو وتھ ٹائم ویئر اینڈ ٹیئر کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں, سکہ چلتا رہتا ہے انلیس گم ہو گئے سکے, لیکن ادر وائز جو نوٹ ہوتے ہیں وہ تو پھٹ جاتے ہیں, پرانے ہو جاتے ہیں, کالے ہو جائیں گے. تو یہ پالیسی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی نوٹ ایسا ہے جو خراب ہے, جعلی نہیں, خراب تھا صحیح نوٹ لیکن اب خراب ہو گیا یا پھٹ گیا, تو میں سمپلی جا کے بینک میں ڈپازٹ کروا سکتا ہوں, وہ بینک آگے بھجوا دے گا اسٹیٹ بینک کو اور وہ مجھے نیا نوٹ دے دیں گے اس کے. تو پرانے جتنے بھی نوٹ جمع ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ نئے نوٹ بینک چھاپتا ہے, تو وہ رسیدیں پرانی ہو گئی تھیں, ہم نئی رسیدیں چھاپنی ہیں. اور ایک خاص ایوریج رکھی ہوتی ہے کہ وتھ ٹائم اتنے نوٹ ہم تک نہیں پہنچیں گے لیکن مارکیٹ میں وہ ڈسٹروائے ہو گئے ہوں گے. مثال کے طور پہ کوئی کوائن گم ہو گیا کسی کا, کوئی نوٹ ویسے جل گیا یا خراب ہو گیا, بندے نے ویسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. تو ان کی ایک خاص ریشو ہوتی ہے کہ اتنا ہم نے پرنٹنگ کرنی ہے نئے نوٹوں کی. اور ملک نے کس طرح چلا ہے, ملک نے بجٹ کیا ہوتا ہے ملک کا, اتنا اس سال ٹیکسز ہم وصول کریں گے, ہم نے یہ 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 پروجیکٹس کرنے ہیں, اتنا آئی ایم ایف کا قرضہ اتارنے ہیں, اتنا یہ سڑکیں بن رہی ہیں, فلانا ایئرپورٹ بنے گا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلانا ہوگا. جو ٹیکسز سے پیسہ آتا ہے وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے تقریباً, جو خرچہ کیا جا رہا تھا وہ ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے. اور یہ تو پروجیکشن ہوتی ہے, ہمیشہ جب سال ختم ہوگا, یہ تو بجٹ تھا نا اگلے سال ہم نے یہ کرنا ہے, جب وہ سال گزر چکے گا, ہو چکے گا, تو وہ ٹیکسز اتنے نہیں ہوتے کیونکہ آپٹیمسٹک بجٹ بنایا جاتا ہے ہمیشہ کہ اس سال اتنی کمائی ہوگی, اس طرح یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلانا ہوگا, خیالات ہوتے ہیں صرف. اب جو گیپ کریٹ ہو جاتا ہے, اتنا بڑا گیپ بجٹ میں بھی شامل ہوتا ہے کہ جو کمی ہے پیسے کی, بل فرض کہ اگر ہم نے 200 ارب روپے جو ہے بل فرض یہ ہم نے ٹیکسز سے وصول کرنا ہے اور جو خرچے ہیں وہ 350 ارب کے ہیں, تو یہ 150 ارب کا گیپ کہاں سے فل اپ ہوگا؟ یہ جو گیپ ہے اس کے لیے اسٹیٹ بینک سے گورنمنٹ آف پاکستان لون لے گی. اتنی عجیب سی بات ہے, لون لے گی کہ ہمیں اور پیسے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نہیں لے پا رہے ٹیکسز کے ذریعے, آپ ہمیں دیں گے لون. تو چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو, چاہے نیشنل بینک آف سوئٹزرلینڈ ہو, چاہے وہ سینٹرل بینک ہو, بینک آف انگلینڈ ہو, یا چاہے امریکہ کا فیڈرل ریزرو ہو, یہ تمام کے تمام جو بینکس ہیں یہ کیا کریں گے, وہ نوٹ چھاپ کے دیکھتے ہیں اس ملک کو کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنے پیسوں کی کمی ہو گئی ہے, ہم آپ کو اتنا اور نوٹ چھاپ کے دے دیتے ہیں. لیکن وہ نوٹ دیتا ہے آن انٹرسٹ. یہ جب ہمارے بھی جب بجٹنگ ہوتی ہے, بجٹ کی خبریں آتی ہیں, یہ خبریں اوپن آتی ہیں, یعنی کہ بڑی کچھ چھپیا خفیہ باتیں میں آپ کو ڈھونڈ کے بتا رہا ہوں, یہ لکھی بھی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ ٹرمز ایسی مشکل استعمال کی جاتی ہیں کہ عام آدمی کے اوپر سے گزر جاتی ہے یہ اتنے کیا بات کر رہے ہیں, یہ کہ اتنے بانڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ریلیز کرنے ہیں, ان بانڈز کے اتنا حصہ جو ہے وہ بینک خریدے گا جس کے اگینسٹ اتنے پرسنٹ کے اوپر یہ ہوگا, یا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, یا ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کیا بات ہو رہی ہے. تو بہرحال ہمیں کس میں انٹرسٹ ہوتا ہے, یا جو لوگ جاب کر رہے تو ان کو کس چیز میں انٹرسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری کتنے پرسنٹ بڑھ گئی ہے, وہ جو بوڑھے لوگ ہوں گے کہ پینشن ہماری کتنی بڑھ گئی ہے, یا موبائل کے اوپر نیا ٹیکس تو نہیں لگ گیا, یا کمپیوٹرز کے اوپر نیا ٹیکس تو نہیں لگ گیا, ہمیں صرف اپنی چند امپورٹنٹ چیزوں کے ہوتا ہے, یا پیٹرول تو نہیں مہنگا ہو گیا کہیں. یہ جو اصل کمپلیکیشن ہے یہ تو ہم لوگ انٹرسٹ لیتے نہیں ہیں, خبریں شائع ہوتی ہیں, ہم لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے کیونکہ ہمیں ذرا سا سوچنا پڑتا ہے نا, یار کون سوچا ہے, ہم نے کبھی پڑھائی بھی نہیں سوچا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی آرگنائزیشن ہے ہر ملک کے اندر, ایک ہی سینٹرل بینک ہوتا ہے جس نے نوٹ چھاپنے ہیں, اور وہی اگر دے رہا ہے لون کے اوپر کہ آپ یہ لے رہے ہیں آن انٹرسٹ آپ نے ہمیں پے بیک کرنا ہے, تو وہ جو لون کا ایکسٹرا ہوتا ہے یا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے نوٹ آئیں گے؟ پھر اگر ایک ہی ادارہ نوٹ چھاپ رہا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یا امریکہ کا فیڈرل ریزرو ہے, اگر وہ ایک ہی ادارہ نوٹ چھاپ رہا ہے اور اس نے بالفعل 100 ارب روپے چھاپ کے دے دیے ہیں, اور صرف چھاپے ہیں, پرنٹنگ ہی کی اور کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, 100 ارب چھاپ کے دیے اور کہہ دیا 1% جو ہے وہ انٹرسٹ دینا تھا, اگر 100 ارب دیا ہے تو واپس آپ کتنا کرنا ہے؟ 101 ارب دینا ہے واپس. یہ 101, یہ ایک کہاں سے آئے گا جب چھاپ ہی ایک ادارہ رہے نوٹ اور اسے چھاپے صرف 100 ارب ہیں, تو یہ 1 ارب کہاں سے آئے گا؟ کہیں سے بھی نہیں آیا نا, کیونکہ وہ پے بیک ہو ہی نہیں سکتا. ہر سال ہر ملک نے اور زیادہ لون لینا ہوتا ہے, وہ لون کم نہیں ہو رہا ہوتا. ہر سال کے بجٹ میں ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ, اتنے ارب ڈیپٹ سرونگ میں جائے گا. اگین ڈیپٹ سرونگ کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے, مطلب کیا اس لفظ کا. تو یہ اس ریگولیشن میں پھنسا دیا تھا کہ اب ہر سال یہ ہوتا ہے کہ ہر کنٹری, ہر ملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے راستہ دکھا دیا کہ تمہارے پاس جب پیسے کم ہوں گے نا ہمارے پاس آنا, ہم تمہیں سود کے اوپر لون دیتے رہیں گے. تو تمام ملک جو ہیں انکلوڈنگ امریکہ وہ اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وڈرو ولسن نے یہ سائن کیا تھا اس کو, اور جوئش بینکر چارلز سمنر ہیملن جو تھا وہ پہلا چیئرمین بنا تھا فیڈ کا, اور ولسن نے بعد میں اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ایک اسپیچ میں یہ کہا تھا جس کا یہ حصہ ہے, آئی ہیو انویٹنگلی روئنڈ مائی کنٹری, اے گریٹ انڈسٹریل نیشن از کنٹرول بائی اٹ سسٹم آف کریڈٹ, آور سسٹم آف کریڈٹ از کانسنٹریٹڈ دا گروتھ آف دا نیشن دیئر فور اینڈ آل آور ایکٹیویٹیز آر ان دا ہینڈز آف اے فیو مین. وہ صرف جو چند بینکرز جو ہیں انہیں کے ہاتھ میں اب سب کچھ آ گیا, اور ظاہر بات اب یہ پریزیڈنٹ نہیں رہا, آپ کچھ ہو بھی نہیں سکتا اس کے ساتھ. اس کے اندر ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ کہ اسی زمانے کے بعد سے لے کے یو ایس کرنسی جو ہے یا یو ایس ڈالر ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی بھی کرنسی بن گئی. یعنی کہ ہمیں ڈالر میں کیا انٹرسٹ ہے ہمیں, کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا ہی اس میں ہے. سعودی عرب نے بھی اگر پاکستان کی کوئی ہیلپ کرنی ہے نا تو وہ آپ کو کبھی فگرز روپوں میں نہیں ملیں گے یا ریال میں نہیں فگرز ملیں گے, وہ فگر ہمیشہ ملیں گے تو آپ کو ڈالرز میں ملیں گے. انہوں نے اتنے ملین ڈالر کی ہیلپ کرنی ہے. تو یہ گلوبل کرنسی بن گئی ہے, اس لیے ڈائریکٹ ہمارا اس سے تعلق ہے. اور اب تو ہمارے ملک میں اتنے برے حالات ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ روپے کی ویلیو اتنی گرتی جا رہی ہے کہ کئی جو زیادہ ماڈرن سکولز ہیں نا, امریکن سکولز ہیں یا زیادہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ان کی تو فیسیں بھی ڈالرز میں ہوتی ہیں. سرکاری جو ملازم ہیں نا, جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا, وہ رشوت بھی اب ڈالرز میں لیتے ہیں. کہ روپوں میں یا رشوت لیں گے تو اس کی کیا اس کی حیثیت ہے؟ تو ہم رشوت یا ڈالرز میں ہی لیں گے. جو یو ایس ڈالر بل ہے اس کا 1 ڈالر بل کے پیچھے یہ سیل آف امریکہ بنی ہوتی ہے. یہ سمبلس کیا چیز ہیں؟ ویسے تو اگر آپ نوٹ دیکھنا شروع جائیں تو اتنے کمپلیکیٹڈ سمبلس ہوتے ہیں. یہ پیرامڈ جو بنی ہوئی ہے, پیرامڈ کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, پیرامڈ کے امریکن کسی تاریخ سے کچھ تعلق نہیں ہے, نہ یہ کہ کبھی کسی پہلے دور میں کچھ بھی نہیں تھا. اس کا تعلق ہے یہودیوں کے ساتھ تعلق ہے. کیوں؟ وہ آپ کو بتایا تھا فرعون کا زمانہ, موسیٰ علیہ السلام کا تھے وہاں پہ, یہ ان کا وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ پیرامڈ کا تعلق ہے ہی نہیں امریکہ کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ یہ جو ورڈز لکھے ہیں میں نیچے, یہ لیٹن کے ورڈز ہیں, نوویس آرڈو سیکولرم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیو سیکولر ورلڈ آرڈر. یہ تو لکھا ہوا ہے نیچے. اب اس کے دو ہیں, اگر اچھے معنوں میں لیا جائے تو امریکہ جب فاؤنڈ ہوا تھا یہ وہ ایئر ہے, رومن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ لفظ 1776, یا جو آرڈر آف الومیناٹی جو میں نے لاسٹ کلاس کے اندر بتایا تھا اس کا یہ سال تھا. اور جو اوپر جو بنی ہوئی ہے یہ آنکھ, یہ آنکھ جو ہے یہ فری میسنز کا آئیکون ہوتا ہے, اور ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ یہ دجال کی نشانی ہے, کہ دجال جو ہوگا وہ ایک آنکھ والا ہوگا. تو اس کا سمبل ہے یہ. اب پیپر کرنسی بھی اب بہت زیادہ بیک اینڈ پہ جاتی جا رہی ہے. جتنا پیسہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں سے آپ کتنا پیسہ ٹچ کرتے ہیں؟ اب اپنے سینئر سے پوچھیں جو ان کی جاب شروع ہو گئی ہیں, اگر فری لانسنگ کے تھرو آپ لوگوں نے کچھ کمانا شروع کر لیا ہے, آپ لوگ خود دیکھ لیں کتنی کرنسی ایسی ہوتی ہے جس کو آپ لوگ ٹچ کرتے ہیں. زیادہ تر پیسے آتے ہیں بینک میں, بینک سے ہی کہیں اور چلے جائیں گے, پیمنٹ ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا, کریڈٹ کارڈ لوگ یوز کر رہے ہوں گے, ڈیبٹ کارڈ یوز کر رہے ہوں گے. ایکچوئل کرنسی جس کو آپ ٹچ کرتے ہیں وہ بہت کم ہے, زیادہ تر آن اسکرین منی ہے صرف. آپ کو اگر کوئی چیک دیا, آپ کے چیک آنر ہو گیا, آپ کو ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ کے اتنے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے آ گئے ہیں یا اتنی چیز ہو گئی ہے. ایک نمبر گیم زیادہ اب ہو گئی ہے جتنا کہ پیپر کرنسی, یعنی کہ ایون اب پیپر کرنسی بھی اتنی ایگزسٹ نہیں کرتی جتنا پیسہ اسکرینس پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم سب دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب اپنے اپنے پیسے ایڈ اپ کرنا شروع ہو جائیں کہ میرے بینک میں اتنے پیسے ہیں, آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ کے بینک میں اتنے, آپ کے اتنے 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 اتنے, جتنے پیسے بنیں گے نا اتنا پیسہ آج تک اسٹیٹ بینک نے چھاپا ہی نہیں ہوگا, وہ پیسہ چھاپا ہی نہیں ہوگا, وہ پیسہ ایگزسٹ بھی نہیں, ایون پیپر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. ہر بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ, یہ لے بھائی اس سے آپ خرچہ کیا کریں, آپ کو پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو نوٹ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹریولر چیکس ہیں, یہ فلانی چیز ہے, یہ فلانی چیز ہے, اس کے ذریعے آپ اب ٹرانزیکشنز کیا کریں. پھر اس کے بعد اور ایڈوانس معاملہ کیا چل گیا, اب انٹرنیٹ بینکنگ ہے, اب آپ کو ایون اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے موبائل میں کریڈٹ ختم ہو گیا یا موبائل کا بل پے کرنا ہے, انٹرنیٹ کا بل پے کرنا ہے, وابڈا کا بل پے کرنا ہے, جس مرضی کا بل پے کرنا ہے, آپ انٹرنیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے آن لائن جائیں اور اتنے پیسے ادا کر دیں اسے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کیش منی ہے ٹھیک ہے, وہ بھی انہی کی بنائی ہوئی رسیدیں ہیں جن کے اوپر ہم کام چلا رہے ہیں, لیکن اگر کیش منی ہے تو یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ آپ نے اگر خرچہ کیا ہے تو خرچہ کہاں پہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ بینکس کے پاس جو ہے وہ آرام سے ڈیٹا آ رہا ہے کہ آپ کا کتنا خرچہ ہوا تھا موبائل کے اوپر, کتنا آپ کا خرچہ ہوا تھا بجلی کے بل کے اوپر, فلانی چیز کے اوپر کتنا ہوا تھا, کہیں اگر آپ نے کھانے پینے کے لیے گئے ہیں کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کی ہے کتنا خرچہ ہوا تھا, وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو خود بخود ریفلیکٹ ہوتا جا رہا ہوگا, یعنی کہ ڈیٹا انٹری کرنے کی اب ضرورت نہیں پڑی کہ یہ بندہ کیا کرتا تھا, اس کی لائف کس طرح تھی, وہ خود بخود مل رہا ہوگا. اور اسی سے ہی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آرام سے مل جاتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسہ خرچ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ میں, کتنے لوگ ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں کوئی بکس کے اوپر, کتنے لوگ ہوں گے جو کہاں کہاں کتنا خرچہ ہو رہا ہے. منی ڈی ویلیویشن اور انفلیشن کے کانسیپٹس آئے ہی اس کے بعد ہیں. کیوں؟ اس سے پہلے کیا تھا کہ چاہے رومن امپائر تھا چاہے پرشین امپائر تھا, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, دونوں کچھ ہے, لیکن دونوں کے جو کوائنز ہیں ان کی کرنسی کی ویلیو برابر ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی گولڈ ہے یہ بھی گولڈ ہے, دونوں نے ایک ہی ویٹیج کا گولڈ بنایا ہوا ہے. اب کرنسی کی ویلیو کا کیا حساب ہے کہ کرنسی جو ہے وہ اس کی کوئی بیک اینڈ, اس کی کوئی بیکنگ ہے ہی نہیں, کرنسی کی کوئی بیکنگ نہیں ہے اس وقت, بس چھاپے جا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے جتنا زیادہ چھاپا جائے گا اتنے زیادہ ویلیو گرے گی. مثال کے طور پہ بل فرض کہ اگر ایک ڈالر کے اگینسٹ سو روپے ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک ڈالر ہے, ہمارے پاس ایک روپے کے نوٹ ہیں بل فرض, اور اگر پاکستان میں پیسے کم پڑ گئے تو بل فرض وہ کیا کرتے ہیں 20 نوٹ اور چھاپ لیتے ہیں. اب پاکستان کے 120 روپے کتنے کے برابر ہو گئے, ایک ڈالر کے برابر ہوئے, تو کس کی ویلیو گری ان میں سے؟ پاکستانی روپی کی ویلیو گر گئی کہ اب اس کے زیادہ نوٹ مل کے اس کا وہ ایک بنے گا. یہ جو فری فال ہے یہ تقریباً ہر کنٹری کے اندر جاری ہے, لیکن جو ہم جیسے زیادہ کرپٹ کنٹریز ہیں ان کے اندر تو بہت ہی برا حال ہے. امریکن اکانومی بہت برے حالات میں جا رہی ہے, اس کے باوجود پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ اس طرح گر رہی ہے کہ روزانہ ڈالر بڑھتا جا رہا ہے روپوں کے حساب سے, سینٹس کی بات ہی نہیں ہوتی. یہ کیپٹلسٹک جو سوچ ہے اس نے جو دنیا کے پیسے کو جو کھینچ کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس, کیونکہ ہر بندہ جو ہے جب بھی آپ کی جاب ہوگی تو جاب کیا ہوگی, آپ کا پہلی ریکوائرمنٹ میں سے ایک ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کریں. بینک اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو آپ کی سیلری جائے گی تھرو چیک جائے گی. ابھی ہم اسلامکلی بات نہیں کر رہے کہ کیا یہ انٹرسٹ جائز ہے ناجائز ہے, سود کا کیا گناہ ہے کیا گناہ نہیں ہے, صرف ایک آیت اور ایک حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جہاں گناہوں کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر, وہاں پہ کسی بھی گناہ کے آگے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم اس میں ملوث رہے تو پھر میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات نہیں کرنی, جو بندہ اس گناہ میں ملوث رہے گا تو تم حرب من اللہ و رسول ہی, تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو کے آنا پھر تم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ سود کے بڑے درجے بھی ہیں چھوٹے درجے بھی ہیں, زیادہ گناہ بھی ہیں کم گناہ بھی ہیں, اور ان میں سے سب سے ہلکا درجہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے, تو وہ جو گناہ کے جو ہمارے نزدیک اس قدر گرا ہوا گناہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سود کے سب سے ہلکا درجہ ہے وہ. تو اسلامی کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے, تو صرف بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کس نظام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. سیلری ہوگی وہ بینکس کے اندر جائے گی, آپ کو پابند کیا جائے گا کہ آپ نے بینکس کو ہی فالو کرنا ہے, اگر آپ کہیں ٹریول بھی کرنا چاہتے ہیں، ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کہیں اور ٹریول کرتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کم از کم اپنے ایک سال کی بینک اسٹیٹمنٹ دیں، اور ایک سال کے بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کا سارا کچھ ریفلیکٹ ہونا چاہیے، ورنہ آبجیکشن آ جاتا ہے کہ آپ کے خرچے اور آپ کی انکم انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. اگر کسی نے اپلائی کیا ہے آج تک، آپ کے ریلیٹو نے اپلائی کیا ہے، تو وہ ایک سال کی کم از کم بینک اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں. تو آلریڈی پورا نظام جو ہے وہ اسی کے اندر ہی پھنستا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان شوکت عزیز کے دور کے اندر کیا ہوا تھا کہ بینک سے اگر آپ پیسہ نکالتے ہیں نا 25,000 سے زیادہ، تو اس کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے، کیش وڈرال ٹیکس کہلاتے ہیں. پھر وہ آہستہ کر کے بڑھتا رہا، 0.02 ہوا، 0.03 ہوا. یہ کیوں ہے؟ یعنی کہ میرا اپنا پیسہ ہے، بینک میں جمع کرایا ہے، میں نکلواؤں گا تو مجھے ٹیکس کاٹے گا اس کے اوپر. یہ کیوں ہے؟ اسی لیے تاکہ کیش میں اب ڈیلنگ نہ ہو، سب کوئی ڈیلنگ ہو بینکس کے تھرو ہی ہو رہی ہو ڈیلنگ. جب امریکہ کے اندر یہ 2007 کے اندر کریش ہوئی تھی اکانومی ان کی، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں کا پیسہ جو تھا وہ پوری پوری زندگی کی لائف سیونگس ختم ہو گئی تھی. امیجن کریں نا کہ آپ کے پاس سارا پیسہ جو ہے وہ بینکس کے اندر ہے، اور آپ اگلے دن آپ کو پتہ لگ گیا اخبار کے اندر اتنی بڑی ہیڈنگ آئی ہے، فلانے 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 بینکس ہیں وہ بینک کرپٹ ہو گئے ہیں. وہ بینک کہہ رہے ہیں پیسہ ہی نہیں ہے، انہوں نے دیوالیے کے لیے اپلائی کر دیا. وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ آپ کا پیسہ تھا. وہ پیسہ ہے ہی نہیں، اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اس ریسیشن کے تھرو $780 بلین جو ہیں وہ یو ایس گورنمنٹ سے جو باقی بینکس تھے انہوں نے ویسے لے لیے تھے، کہ جو اکنامک ریسیشن آیا نا اس کو پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے دو تاکہ اسٹیبلٹی اکانومی میں واپس آ سکے. 780 بلین. لیکن اس سے اضافی طور پہ انشورنس کا کانسیپٹ ڈال دیا گیا. انشورنس کیا چیز ہے؟ جتنا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ایم بی اے کر کے آتے ہیں، اتنے زیادہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. انشورنس کا کانسیپٹ کیا ہے بیسکلی؟ وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی جو ہے مجھے ہر مہینے نا 500 روپے یا 1,000 روپے دیتا رہے. کیوں؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ کہیں گر گئے، آپ کی ٹانگ ٹوٹی نا، تو پلستر میں لگوا دوں گا آپ کو. یہ کانسیپٹ ہے انشورنس کا. آپ نے ایک گاڑی خریدی یار بڑی ماشاء اللہ، پہلے آپ نے بینک سے پیسے لے کے گاڑی خریدی تھی، آپ نے لیز کیا تھا، آلریڈی آپ سود میں تھے ہی تھے، آپ نے دینا ہی تھا ہر مہینے. لیکن اس کے علاوہ اتنی پیاری گاڑی، اتنی اچھی گاڑی ہے، چوری ہو گئی تو، اسکریچ پڑ گیا تو، ٹکر مار دی تو، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں سے. تو آپ کیا کریں؟ ہاں واقعی مسائل تو ہیں، واقعی گاڑی اگر چوری ہو گئی تو پھر تو میں کہاں جاؤں گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشورنس کروا لیں. آپ ہمارے پاس آئیں، بینک الفلا لیزنگ سے آپ نے گاڑی لی تھی، تو بینک الفلا انشورنس کمپنی ہے، وہاں سے آپ انشورنس کروا لیں اس کی. اچھا انشورنس کس طرح ہوگی اس کی؟ یہی آپ 10,000 روپے پر منتھ دیتے رہیں، خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہم ٹھیک کروائیں گے، خدا نہ خواستہ گاڑی چوری ہو گئی آپ کی ہم آپ کو نئی گاڑی لے کے دیں گے. امیجن کریں کہ اگر آسان حساب کے لیے 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ ہر مہینے 10,000 روپے دے رہا ہے، کتنا پیسہ بینک کے پاس جا رہا ہوگا، انشورنس کمپنی کے پاس ایک مہینے میں؟ 10,000 کو ملٹیپلائی کریں 10,000 سے، کتنے زیروز لگ جائیں گے؟ بالفرض اس مہینے 3, 4, 5, 10 لوگوں کی گاڑی چوری ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑے گا؟ اور بالفرض 20 لاکھ کی گاڑی تھی، 2 کروڑ روپے بینک کا لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ انشورنس کمپنی کا. باقی سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ سب جیبوں میں جا رہا ہے پیسہ، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. اور اسلامیکلی بھی یہ غلط ہے، چاہے جتنے مرضی فتوے آ جائیں، یہ جائز کسی صورت بھی جائز نہیں ہے انشورنس، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. یہ تو خیر چند انڈیویجول باتیں ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا ہے کہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ بینکرز کے ڈیپ کے اندر ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے جو مرضی کنٹری ہے، وہ ڈیپ کے اندر ہے. آپ میں سے کسی کو کبھی کسی نے خبر پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ 1 اکتوبر 2013 کو، یہ پچھلے مہینے، امریکہ کے اندر فائنینشیل اعتبار سے کیوں خبر سنی تھی؟ کیا خبر تھی؟ پوری کلاس میں ایک نے جواب دیا. اچھا جی، اور بتائیں کیا خبر تھی؟ بجٹ تو پاس ہو رہا تھا ان کا پہلے کا. وہ کیا تھی؟ ہیڈنگ کیا تھی یا خبر کیا ہے؟ وہ امریکن گورنمنٹ شٹ ڈاؤن. امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اب فنکشن کرنے سے ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پیسہ تھا وہ ان کے پاس ختم ہو گیا ہے، اور کانگریس بل نہیں پاس کر رہی کہ وہ اور زیادہ پیسہ لے سکیں فیڈرل ریزرو سے. تو لاکھوں کے اعتبار سے جو امپلائیز تھے ان کو کہہ دیا بھائی پیسے نہیں، آپ تنخواہ نہیں مل سکتی اس مہینے آپ کو، اب آپ جائیں جب تک کہ فیڈرل ریزرو ہمیں اور پیسے نہیں دیتا لون کے اوپر. امریکہ کی بات ہو رہی ہے، یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے جس کے آگے ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. امریکن گورنمنٹ شٹ ڈاؤن، یہ خبریں آتی رہی ہیں. 18 اکتوبر کو جا کے پھر وہ بل پاس ہوا ہے، تو تمام لوگوں کو واپس جاب کے اوپر کال بیک کیا گیا کہ اب آپ آئیں. सिवाय डिफेंस के मिनिमम डिपार्टमेंट्स और सिवाय मेडिकल के मिनिमम डिपार्टमेंट्स के अलावा 18 डेज के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट के दफ्तर बंद रहते। 18 दिन के लिए छुट्टियां थी पूरे मुल्क के अंदर। क्यों? गवर्नमेंट पैसे दे ही है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसे। अमेरिका का ये हाल है। ये माइंड में रखें कि जितना हम समझते हैं ना कि बाहर की दुनिया ज़्यादा एडवांस्ड है, वहाँ पर यह दज्जाल का फितना उतना ही ज़्यादा डीप है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम की ये बात हो गई। आप आगे चलते हैं सेकुलरिज्म की तरफ। अब सेकुलरिज्म बेसिकली क्या चीज़ है कि डिसकनेक्शन है रिलीजन का स्टेट अफेयर्स के साथ, स्टेट के मामलात का, कानून का, सियासत का, मईशत का और माशियात का, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक कोई नहीं है किसी दीन के साथ। अगर आपने कोई कानून पास करना है, कोई मुल्क के अंदर कोई कानून चलेगा, कोई फैसला होगा, तो दैट हैज़ टू बी ऑन सेकुलर बेसिस। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है, रसूल सल्लम का ये इरशाद है, बाइबल में इस तरह ये है, सब चीज़ें साइड पे। कोई ताल्लुक नहीं होगा किसी मज़हब का किसी स्टेट अफेयर के साथ, यानी कि शरीयत का जो वर्ड है ना, मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो आसान लफ्ज़ों में। और दूसरा प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, सिंपल सा रूल ये है, जो आवाम चाहेंगे जो मेजॉरिटी लोग चाहेंगे वो। पहला रूल क्या कर दिया कि कानून नहीं बनेगा दीन की बुनियाद के ऊपर, किसी रिलीजन की बुनियाद के ऊपर कानून नहीं बनेगा। अगर किसी रिलीजन की बुनियाद पर नहीं बनेगा तो फिर किसकी बुनियाद पर बनेगा? लोगों के अपने तसव्वुरात के बारे में। आप क्या राय है, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि मुल्क में कैसा होना चाहिए? और नेक्स्ट चीज़ ये अटैच क्या है, डेमोक्रेसी क्या है? मेजॉरिटी जो होगा, जो पब्लिक ज़्यादा चाहेगी वही रूल अडॉप्ट होगा। अब इस मेजॉरिटी के केस के अंदर क्या होता है कि बिलफर्ज आप सोचें कि कोई एक चीज़ की अगर वोटिंग की जाए, किसी भी एक चीज़ की, ये कह दिया जाए कि देखें जी इंडिया जो है वो हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, वो जंग, कभी जंग का खतरा ला देता है, अभी LOC के ऊपर क्या मसला चल रहा है, फलाना क्या चल रहा है, इंडियन मूवीज़ क्या बैन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और एनोनिमस वोटिंग कराई जाए, आपके ख्याल में क्या वोट आना चाहिए? चलेंगी चलेंगी, खूब चलेंगी इंडियन मूवीज़, मेजॉरिटी यही चाहेगी। क्यों? क्योंकि पागल हुए हैं इंडियन ड्रामा और इन चीज़ों के पीछे, इसके बगैर तो एंटरटेनमेंट है ही नहीं। मेजॉरिटी का रूल जब चलेगा रिलीजन की बाउंडिंग्स के बगैर, तो वो क्या रूल होगा? और वो आपको पता ही है, जब इलेक्शंस होने थे तब पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले जो ग्राफ्स आया करते, डाटा आता था, उसमें क्या था कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो 30s और 20s की एज के अंदर लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी एज के लोग हैं, वो कम है रेशो के अतबार से, और मेजॉरिटी जो है वो बिलो 30 आ जाते हैं। इसमें एक बात मैं एडिशनल ये बता दूं कि इसकी सबसे बदतरीन शक्ल क्या बनती जा रही है दुनिया के अंदर, इसकी सबसे बदतरीन शक्ल क्या बनती जा रही है, वो ये है कि वेस्ट सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्री से शुरू हुआ था, पता नहीं कितने 13 या कितने अमेरिकन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये लॉ पास हो चुका है, बहुत सारे वेस्ट के कंट्रीज के अंदर लॉ पास हो चुका है। वो क्या है? गेस एंड लेस्बियंस ये जो हैं ये लीगल मैरिज में आ सकते हैं, गेज एंड लेस्बियंस ये लीगल मैरिज में आ सकते हैं, और उनके राइट्स वही होंगे जो मैरिड कपल के राइट्स होते हैं। यानी कि इंसान उस दर्जे पे गिर गया है जो हैवानों का भी दर्जा नहीं है, जो जानवरों का भी ये दर्जा नहीं है, इंसान उस दर्जे पे गिर गया। कौन? वेस्ट। वेस्ट ये कानून पास कर रहा है गेज एंड लेस्बियंस के बारे में, यानी कि ये उसकी एक इंतहा है। लेकिन ये डेमोक्रेसी का जो रूल है इसको जब चाहे तोड़ भी देते हैं, जिस तरह की उन्होंने किया है ये सब काम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक तरफ वो लेक्चर्स दे रहे होते हैं कि जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पर हमेशा डिक्टेटर्स बैठे होंगे। वहाँ पर जो सऊदी अरब और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सब किंग्स बैठे हुए हैं, उनके साथ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? उनका बिल्कुल ठीक चल रहा है। इन्होंने यहाँ पे मुशरफ को टॉलरेट किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल टॉलरेट किया था। एक तरफ चीफ जस्टिस को बुलाया जा रहा था, मेडल ऑफ जस्टिस हमने आपको देना, न्यूयॉर्क आए तो चीफ लाएं, और एक तरफ मुशरफ की बैकिंग कर रहे थे वो। तो ये मुनाफ़त उनकी हमेशा चली है। फ़लस्तीन के अंदर क्या हुआ था? हमास जीता था तो अमेरिका ने डिसओन कर दिया था उसे और उसकी हुकूमत को विद इन मंथ्स गिरा दिया था। ईरान के अंदर जब अहमदिनेजाद था तो उसकी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश हो रही थी। इजिप्ट के अंदर इतने सालों बाद, 3 decades के बाद जाके वो गया है हुस्नी मुबारक, और उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, लेकिन किसकी थी? वो मुस्लिम ब्रदरहुड की थी, अखवानुल मुस्लिमीन की थी, तो उस गवर्नमेंट को गिरा दिया और कोई अमेरिका के एंड के ऊपर कुछ नहीं कहा गया। तो उनके रूल्स हैं लेकिन वो उसको गिरा भी देते हैं। سیکولرزم میں چاہتا ہوں آپ لوگ بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ یہ نہیں سمجھ لگتی لوگوں کو سیکولرزم کیا چیز ہے. ہمارے ہاں جو علماء یا دیندار جو طبقہ ہے, یا جو پھر ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں, باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں, باہر جا کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب لوگ باہر جاتے ہیں تو دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے, یا وہ زیادہ اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں یا زیادہ دور ہو جاتے ہیں اسلام سے. جو قریب ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اسلامک سینٹرز جایا کرتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں وہ, یا اپنے بچوں کو بھی اگر فیملی ہو گئی ہے تو بچوں کو بھی وہ اسلامک سینٹرز بھجوائیں گے, اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے ہم لوگ اسلام کے اوپر ہم چل رہے ہیں, ہم دین کو انٹیکٹ لے کے چل رہے ہیں. یہ تصور ہمارے ہاں خاص طور پہ جو دیندار طبقہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اتنے دینی جماعت باہر کے ملک گئی تھی اور امریکہ میں یا اتنے ملکوں میں اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا ہے, یا یہ کہ اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ ہے. یہ تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے, اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. تو ویسٹ کی ڈائریکٹ دشمنی اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے, یہ سیکولرزم کا اصول ہے ہی نہیں سرے سے کہ ریلیجن کا کوئی دشمنی ہو ریلیجن کے ساتھ. یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کچھ سپیچز.
On behalf of the American people, including Muslim communities in all 50 states, I want to extend best wishes to Muslims in America and around the world. Ramadan Kareem. Ramadan is the month in which Muslims believe the Quran was revealed to the Prophet Muhammad, beginning with a simple word, Iqra. It is therefore a time when Muslims reflect upon the wisdom and guidance that comes with faith, and the responsibility that human beings have to one another and to God. Like many people of different faiths who've seen Ramadan through our communities and families, I know this to be a festive time, a time when families gather and meals are shared. But I also know that Ramadan is a time of intense devotion and reflection, a time when Muslims fast during the day and perform Taraweeh prayers at night, reciting and listening to the entire Quran over the course of the month. These rituals remind us of the principles that we hold in common and Islam's role in advancing justice, progress, tolerance, and the dignity of all human beings. For instance, fasting is a concept shared by many faiths, including my own Christian faith, as a way to bring people closer to God and to those among us who cannot take their next meal for granted. And the support that Muslims provide to others recalls our responsibility to advance opportunity and prosperity for people everywhere. For all of us must remember that the world we want to build and the changes that we want to make must begin in our own hearts and our own communities.
تو یہ پورا تو نہیں سنانا, ویسے بھی کوئی باہر دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے, اوباما بھی سن رہے ہیں سارے بیٹھ کے تھی توجہ کے ساتھ. اب دیکھیں کہ رمضان کے اوپر اس طرح کے میسیجز جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے, تو ایک سوچے تو صحیح کہ وہاں پہ جو کمیونٹی ہوگی یا جو مسلمز ہوں گے وہ کیا سمجھیں گے کہ امریکہ تو واقعی اسلام کے خلاف تو نہیں ہے, اسلام سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اور سنتے ہیں ہیلری کلنٹن کا عید کے اوپر جو خطاب ہے.
ہیلو اینڈ عید مبارک. I'm delighted to celebrate the end of Ramadan by wishing all of you a happy Eid. In 1996, my husband and I were privileged to host the first ever White House Eid celebration, which has now become a tradition. And this year, I hosted an iftar at the State Department with Muslims and non-Muslims attending.
جو ینگ جنریشن ویسٹ میں پیدا ہو رہی ہوگی اور وہ وہاں پہ براٹ اپ ہوئے ہیں, اسلامک سینٹرز اٹینڈ کیا, کتنا اب آپ لوگوں کو بڑا اچھا فیل ہوگا یار, بڑی وہاں پہ یار عید پارٹی انہوں نے کی تھی اور وہ انہوں نے اس کے بعد افطار بھی ہوا تھا اور بہت اچھی بات ہے. اور وہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ رات کو تراویح پڑھتے ہیں مسلمان اور دن کو روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے یہ. لیکن اب یہ سوچیں کہ وہ جنریشن کتنی کنفیوز جنریشن پیدا ہوگی جو فتنے کو نہیں سمجھ سکے گی کہ اصل ٹریپ ہے کیا, کہ وہ اسلام کو امبریس کر رہے ہیں. اور بھی میرے پاس مٹیریل تو میں بہت زیادہ جمع کیا تھا, یہ تو صرف میں چند چیزیں دکھا رہا ہوں. میں ایک بش نے بھی وزٹ کیا تھا ایک مسجد کے اندر واشنگٹن کے اندر اور وہاں پہ تصویریں بھی ہیں, اور اس نے جا کے جو اسپیچز کیے تھے اس کے اندر بھی یہ تھا یو این آئی وی آل ورشپ دا سیم گاڈ. تو اس ٹائپ کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ پگھلا دینے والی باتیں ہوتی ہیں. تو سیکولرزم جو ہے اور ڈیموکریسی وہ ان کے ڈیفائننگ پرنسپلس ہیں. اس کے علاوہ جب یہ زائنس پروٹوکولز ہوئے تھے یہ وہی زمانہ ہے 1897 کے بعد کہ ہالی ووڈ پھر بنا تھا, کیونکہ ان کے پروٹوکولز کے اندر جو چیزیں شامل ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ پاپولیشن کا کنٹرول تو فزیکل کنٹرول تھا, پاپولیشن کا مائنڈ کنٹرول جو تھا وہ نیکسٹ ان کا گول میں سے تھا. مووی اور میوزک انٹرٹینمنٹ اسی کو سمجھ لیا گیا, جبکہ انٹرٹینمنٹ یہ نہیں ہوتی. انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ریلیٹیو ٹرم ہے. انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کیا ہے. اس ٹائم جب بھی ٹی وی کے اوپر بات ہوتی ہے تو کوئی انٹرٹینمنٹ چینل ہے تو پتہ ہے کیا ڈرامے ہیں اس کے اندر, گانے ہوں گے اور فلم ریویوز ہوں گے یا سیلیبریٹیز کو بلا کے انٹرویوز ہو رہے ہوں گے, یہ چیزیں ہی ہوں گی نا, یہ انٹرٹینمنٹ چینل ہوتا ہے. جبکہ انٹرٹینمنٹ جو ہے اصل میں ریلیٹیو ٹرم ہے. جو وہ ٹائم تھا میں چھوٹا تھا تو ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام نیا آنا شروع ہوا تھا این ٹی ایم چینل کے اوپر, وہ ویک میں ایک دفعہ آتا تھا, ایم سی سی میوزک چینل چارٹس ہوتے تھے, وہ ویک میں ایک دفعہ آتا تھا رات کو 9:30 سے 10 بجے, ہاف این آور کے پورے ہفتے کے اندر صرف ہاف این آور کے گانے ہوتے تھے اس کے اندر بس. پھر اس کے بعد وہ جا کے ہوا تھا ایف ایم 100 لانچ ہوا تھا, وہ بھی بے نظیر کے بعد والے دور کے اندر, لیکن اتنے کم ٹائم کے اندر, یعنی کہ اگر آپ اس کو ریشو کو کیلکولیٹ کریں کہ وہ ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام شروع ہوا تھا اور اس کے بعد آج کل کو دیکھیں تو اتنے کم ٹائم کے اندر کس قدر فلپ ہو گیا کہ اس ٹائم کتنے میوزک چینلز ہیں, کتنے زیادہ ڈرامہ چینلز ہیں, اور ڈرامہ اور وہ تمام چیزیں جن کے اندر ہمیں ان ایتھیکل چیزیں تو سکھائی جا رہی ہیں. یعنی کہ ان ایتھیکل سے مراد میرا یہ ہے کہ جو ٹائم میں نے دیکھا تھا ڈرامے یا فلمیں کیا ہوتی تھیں, یا چاہے پی ٹی وی کے ڈراماز ہوتے تھے یا چاہے فلمیں ہوتی تھیں, تھیم ایک ہی ہوتی تھی کہ جو بھی کہانی چل رہی ہے لیکن اس کہانی کے اندر کوئی ایک لڑکا ہے, یہ ہیرو ہے, لڑکی ہے ہیروئن ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ولن باپ ہے لڑکی کا, ٹھیک ہے. اور فلم میں اکثر کیا ہوتا تھا اینڈ میں کٹ پڑی ہوتی تھی اور مار مور کے اینڈ میں بالآخر لڑکے لڑکی کی شادی ہو گئی. فلموں کے اندر یہ ہوتا تھا, ڈراموں کے اندر ذرا مار نہیں پڑتی تھی لیکن بہرحال شادی ہو جایا کرتی تھی ڈراموں کے اندر, یہ ڈراماز کی تھیم ہویا کرتی تھی پہلے. اب ڈراماز کی تھیم کیا ہوتی ہے, اب دکھاتے ہیں کہ لڑکی ہے آلریڈی میرڈ ہے, لڑکا ہے آلریڈی میرڈ ہے لیکن ان کی آپس میں نہیں بن رہی, یا لڑکی جو ہے اس کا وہ ہسبینڈ کے ساتھ نہیں ہو رہی, وہ کہیں اور جاب کر رہی ہے, سم ون ایلس آؤٹ سائڈ ہر میریٹل لائف وہ زیادہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے اس کے اندر, وہ زیادہ کیئر کر رہا ہے اس کی, وہ زیادہ خیال کر رہا ہے اس کا اور برباد کر کے رکھ رہے ہیں وہ سوچ کو. پھر اس کے علاوہ اور ڈراماز کے اندر, کیونکہ یہ مائنڈ میں آپ رکھیں کہ جو میڈیا جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا ایکسیس ہر بندے کو برابر ہے, اس میں پریولیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں پیسہ والے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بڑے شہروں میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ایکسیس ہر بندے کو ہے. پاکستان کے اندر ایمبولنس نہیں پہنچ سکتی, کہیں میڈیکل سروسز ہیں نہیں ہیں, کوئی اور پرابلم ہے نہیں ہے, ٹیلی فون آپ کا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا, برے حالات ہیں, سڑکیں ہیں, بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے سڑکوں کے اوپر, لیکن ہر گاؤں ہر جگہ کیبل پہنچی ہوگی. تو ایک بہت زیادہ ایلیٹ کلاس کے لوگ جو ہوں گے وہ بھی ٹی وی چینل جو دیکھ رہے ہوں گے, اور ایک بالکل ہی کنزرویٹو قسم کی فیملی ہوگی وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے. تو نتیجہ کیا نکلے گا, جب اس ٹائپ کی چیزیں دکھائی جا رہی ہوں گی تو ڈیفینیٹلی چانسز ایگزسٹ کرتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ پھر گھروں سے بھاگیں گے, شادیاں کریں گے یا ریلیشن شپس خراب کریں گے, بے شک ایون شادی کے بعد بھی یہ ہونا تھا. مشرف کے دور کے اندر لیجسلیشن پاس کر دی اور لیگلائز کر دیا کورٹ میرج کو. جب شادی کے لیکچرز ہوئے تھے میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتائی تھیں کہ یہ حرام ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لڑکی کے ولی کے مرضی کے بغیر جو شادی ہوگی وہ زنا ہے, لیکن وہ لیجسلیشن پاس ہو گئی اور وہ ہو گیا. اور کیونکہ پتہ تھا کہ ریئیکشن یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے اگر کسی کا وہ بھاگ کے چلا گیا گھر سے, اس شرمندگی کو کون دیکھے گا, اتنی بڑی شرمندگی کہ گھر سے لڑکی بھاگ گئی ہے اور ٹی وی والے فوراً پہنچ جاتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے, دیکھیں یہ جانے گھر سے بھاگی میں, یہ بھی گھر سے بھاگی میں, اور یہ دیکھیں ادھر پہنچے ہیں وہ. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, ابھی ہم لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے, لیکن ہم اس فادر اس مدر کی پوزیشن میں آ کے سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا شرمندگی ہوگی کہ پورے خاندان والے فون کر کے پوچھ رہے ہوں کہ کیا معاملہ ہوا تھا, کیوں بھاگی تھی, وہ کیا ہوگا. دو میں سے ایکسٹریم کیسز ہو سکتے ہیں, یا تو وہ خودکشیاں کریں گے, اور یا دوسرا کیا ہوگا کہ ان کو ٹریس کر کے غیرت کے نام پہ قتل کریں گے. جب یہ لیجسلیشن مشرف نے پاس کی تھی تو ود ان منتھس اگلی لیجسلیشن پاس ہوگی, آنر کلنگ وہ بھی کرائم سمجھا جائے گا, کیونکہ پتا تھا یہ ہونا ہے, نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا ہی تھا. اب ہماری اتنی تسلی نہیں ہوئی ان ڈراموں اور ان فلموں کے ساتھ کہ آلریڈی جو کلچر خراب کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے امپورٹڈ ڈرامے جو ہے نا ان کو ڈبنگ کرنی شروع کر دی, اور اب وہ اس کا ایک پاگل پن کا ٹرینڈ چل رہا ہے. اب ظاہری بات ہے اب اس کے اندر اگر کوئی ولگر سینز ہوں گے, ڈریسنگ الٹی سیدھی ہوگی, تو سمپل جواب کیا ہے, بھئی ہم نے تو بنایا نہیں ہے, یہ تو باہر سے بنایا تھا, یہ تو باہر والوں کے ڈرامے تھے, ہم تو صرف ڈبنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر. اب وہ شکر اللہ کا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا, اور یہ جواب دینا کہ نہیں ٹی وی جو ہے نا اصل میں اس سے معلومات پھیلتی ہے وہ ہے, ایسی کوئی نانسنس بات ہے, یہ اللہ کا شکر ہے میری معلومات میں کوئی کمی نہیں ہے اور میں ٹی وی نہیں دیکھتا, 2008 سے ٹی وی نہیں دیکھ رہے, گھر میں آن ہی نہیں ہوا ٹی وی, اور یہ نہیں کہ پرپزلی آن نہیں کیا تھا کہ یہ حرام ہے وہ ہے,
वैसे ही एक सुस्ती थी कि जब वो मैरियट की बॉम्बिंग हुई थी तो वो जो हमारा सिर्फ एंटेना हिल गया था जगह से, और सिर्फ सीधा ना करने की सुस्ती की वजह से वो कुछ महीने गुजर गए कि हमने टीवी देखा ही नहीं. उसके बाद क्या दफा करते हैं, टीवी देखना ही क्या हमने, जरूरत ही नहीं पड़ रहा है. लास्ट वीक किसी रिलेटिव की तरफ गए हुए थे. तो ये आजकल जो टर्किश ड्रामे आ रहे हैं, ऑफकोर्स मुझे कोई आइडिया नहीं है इनके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ड्रामा की स्टोरी क्या है, लेकिन एक सीन मैंने जो देखा था वो मैं बता दूँ आप लोगों ने. अगर ड्रामा देखा आप लोगों को फौरन पता लग जाएगा कौन सा सीन आई है कि एक रिलेटिव के घर गए थे. तो मैं कमरे से निकला हूँ तो वहाँ पे जो रिलेटिव थे वो और उनकी बेटी वो दोनों बैठ के ड्रामा देख रहे थे. ड्रामा ख़त्म इधर हुआ कि एक लड़की ला के एक बच्चा देती है उस बंदे को और वो आगे कहती है कि ये तुम्हारा ही बच्चा, और वो मुंह खोल के देख रहा है उसकी तरफ, ये क्या हो गया. तो ये सिर्फ सोचने की बात है, ये सिर्फ सोचने की बात ये वाली है कि ये जो ड्रामा तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं और फैमिली में बैठ के देख रहे होते हैं तो फैमिली के अंदर क्या मैसेज जा रहा होता है, आहिस्ता ऐसा करके ये माइंड पोल्यूट हो रहा होगा कि दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. ये जिस तरह पहले टाइम्स के अंदर अपने पेरेंट्स के टाइम में पूछें कि घर से भागना कोई कॉमन केस था, इंतहाई रेयर केस होता था, लेकिन एक पूरी जनरेशन है वो फिल्में देखी कि लड़का लड़की एक दूसरे से लव करते हैं, घर से भाग गए, बाहर जाके शादी कर ली है. तो वो जनरेशन जब बड़ी हुई तो उन्होंने ये हरकतें करनी शुरू की. अब वो जनरेशन जो वो देख के पल रही है, एक तो वो है ना जो कि उस एज से गुजर गए हैं, तो वो सिर्फ उस ड्रामे को देख लेते हैं कि हाँ ठीक है बस सही है. अभी एक और बात ये भी पता लगी थी, अब मुझे नहीं पता उस ड्रामे का नाम क्या क्या है, लेकिन किसी ने ये बताया कि आजकल एक ड्रामा ये भी चल रहा है जिसके अंदर जो टॉपिक है, असल जो थीम टॉपिक है वो इंसेस्ट है. इंसेस्ट अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंसेस्ट कहते हैं जो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, बहन भाई, माँ बेटा या बाप बेटी, इंसेस्ट इंतहाई क्लोज रिलेशनशिप्स के अंदर होता है. ये सब कुछ कह रहे हैं इसके ज़रिए. अब ये जो ड्रामा चला है पाकिस्तान आइडल, अमेरिकन आइडल के बाद पाकिस्तान आइडल, अब आप टीवी देखें वो नौजवान लड़के लड़कियाँ पागल हुए में अपनी शक्ल तक नहीं देख रहे, वो लग कैसे रहे हैं गाना गाते हैं, लेकिन वो मस्त होके गाए जा रहे हैं. बस के जी वाह हम पता नहीं कहाँ पहुँचे, लाइनों में लगे हुए हैं, कराची का दिखा रहे हैं कि नौजवानों में बड़ा जोश व खरोश पाया जा रहा है और ये इस तरह वो है. इसके अगेंस्ट अगर कोई काम हो रहा हो, कोई अच्छा दीन का की बात हो रही हो, उधर कौन जाके अटेंड करेगा. तो इमेजिन करने की बात यह है कि आइंदा चंद सालों में कहाँ चले जाएंगी जनरेशन, ने कहाँ जाना है. म्यूज़िक और मूवीज़ इन दोनों के नतीजे में जो माइंड डिवेलप होती है वो आराम से करप्ट होती है. क्यों? क्योंकि मूवीज़ के अंदर आप, या आप सब बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, आप जो मूवी देखते हैं उस मूवी का असर आपके जहन के ऊपर होता है. एटलीस्ट बिलफर्ज आपने कोई एक्शन मूवी देखी, अगले दो तीन घंटे आप अपने आपको बड़ा हीरो हीरो फील कर रहे हो क्या, समझ है ना आ गया, ठीक है सही. इसी तरह ही बाकी अगर आपको जो है ना वो लव स्टोरी अगर कोई देखेंगे तो बस समझते जाए बात आ गया. म्यूज़िक के अंदर ये पावर है नो डाउट कि म्यूज़िक जो है ना वो आपके मेमोरी के डीपेस्ट कॉर्नर में जाके सेव हो जाता है. आपको कोई सबक मार मार के याद करा रहा होगा ना, आपको चंद घंटे के लिए याद हो जाएगा लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे वो क्या बात है. आप कुरान की कोई सूरत याद करेंगे, आप अगर बाद में नहीं रिवाइज करते रहेंगे भूलता जाएगा, चाहे वो बंदा हाफिज ही क्यों ना था वो भूल जाएगा उस चीज़ को. म्यूज़िक जो है वो उसकी ट्यून, उसके लिरिक्स, उसकी हर चीज़ जो है ना वो आपके मेमोरी के डीपेस्ट कॉर्नर में जाके सेव होती है. मेरा ये कभी भी अप्रोच नहीं रही ये वाली कि मैं क्लास के अंदर इतने साल हो गए कि मैं ये बताऊं कि इस टाइप की ड्रेसिंग हराम है ये हलाल है, म्यूज़िक हलाल है हराम है, फलानी चीज़ जायज़ है नाजायज़ है. कुरान पूरा नहीं मैं पढ़ा सकता, मुझे ख़ुद भी नहीं आता, और ना ही तमाम दीन की बातें आती हैं, और ना ही मैं कोई रोल मॉडल हूँ. ये मेरा अप्रोच कभी नहीं रही, मेरी अप्रोच सिर्फ ये रही है कि आप लोगों को अल्लाह ताला के साथ यंग लॉर्ड को कनेक्ट कर दूँ किसी तरह से. अगर ये आपका अल्लाह ताला का कनेक्शन हो गया तो आपको फिर ना मुझे मेरी ज़रूरत है, ना वो किसी और स्कॉलर की ज़रूरत होगी, ना आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कोई और आपको समझाए आपको दीन का क्या है, ना ही आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि क्या ये चीज़ हलाल है हराम है. वो आपके अंदर ख़ुद ही ये प्यास पैदा होगी कि आप कुरान को पढ़ना चाहेंगे, आपका दिल चाहेगा, आपके लिए एंटरटेनमेंट के मतलब चेंज होंगे. कि एंटरटेनमेंट कैसे कहते हैं, एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता गाना और फिल्में, ये एंटरटेनमेंट रिलेटिव टर्म है. वो बंदा जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है उसके लिए डेफिनेटली म्यूज़िक गाने की एंटरटेनमेंट होगी. बिलफर्ज जिस बंदे को क्रिकेट में कोई शौक नहीं है उसके लिए क्रिकेट मैच देखना या स्टेडियम में बैठना एंटरटेनमेंट होगी, उसके तो एंटरटेनमेंट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है. तो इसी तरह जो जिस बंदे का ताल्लुक एक दफ़ा उसका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ हो गया, ये कनेक्शन एंटरटेनमेंट नहीं रहेंगी ये चीज़ें, या आपको फिर चीज़ें नॉनसेंस लगेंगे कि यार ये जो फिल्मों में दिखा रहे होते हैं ना कि ये जो हीरो जो है ये ایسا ہے, اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے, یا یہ فلانا ہے, یا یہ اتنا لونگ ہے. حقیقت لائف کے اندر اس کی تو شادی نہیں ہو پا رہی, بڈھا ہو چکا ہے, 40 سال کا ہو چکا ہے, ابھی تک شادی نہیں کر پا رہا ہے. اور یہ جو باقی جو لوگ ہیں نا, ان کی جو لائف ہے وہ کس طرح پھنسی ہوئی ہے. ویسٹ کے اگر آپ ہالی ووڈ ان کے دیکھیں, اکثر بیشتر ایکٹر ایکٹریس جو ہے نا, یہ ڈرگز میں انوالو ہے. سنگر جو ہیں وہ ڈرگز میں انوالو ہے. ان کا نہ کوئی کریکٹر ہے, اور جو یہ ہیرو وغیرہ سپر ہیرو بنتے ہیں, یہ صرف بن رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی ان کو اس چیز کا ملنا ہے کہ اپنے لک اینڈ فیل اچھی رکھنی ہے آپ نے. اور جو ہیرو ہیروئن یہاں سے بنیں گے نا, ان کو یوز کرنا ہے فیشن اور ٹرینڈس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ فیشن اور ٹرینڈ کے ذریعے ان کی انڈسٹری چلنی ہے, ان کی انڈسٹری چلے گی. اس سے آپ جو آپ اپنے آپ کو تیار کر کے آتے ہیں, جو آپ اپنی طرح سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں, یا آپ کسی چیز کو ایک رول ماڈل بنا کے آپ ہوتے ہیں کہ ہاں میں ایسا لگنا چاہتا ہوں, تو موویز اور ان کے ذریعے جو ہیروز اور سیلیبریٹیز بنتے ہیں, اسٹارز بنتے ہیں, ان کے ذریعے جو فیشن اور ٹرینڈ پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے برانڈز اور چیزیں ہوں گی کہ آج کل یہ چیز ہے نا, آج کل اس ٹائپ کا ہیئر اسٹائل ہے, آج کل کی ڈریسنگ اس ٹائپ کی ہوگی, آج کل کا بات کرنے کا انداز یہ ہے, فلانی چیز یہ ہے. جب فیشن اور ٹرینڈ ہوگا تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فیشن کسی پہلے ٹائم کے اندر, 80s کے اندر یا 70s کے اندر, کوئی اگر ایسا لڑکا نظر آتا ہے نا جس کے بال کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنٹ لگا, ایسے کیا ہوا ہے, کھمبے کو لگ گیا تھا جا کے یہ. تو اب کیا ہے وہ, پھر بعد میں کہا یہ اسپائکس ہیں, اب یہ بھائی اب یہ فیشن ہے آج کل. اس دور کے اندر اگر کسی کو ہوتا نا کہ کسی کی لڑکے کی شیپ بڑھی ہوئی ہے 5-6 دنوں کی, تو ہر کوئی کہہ رہا ہے چیپ چرسی ہے یہ. اب کیا ہے وہ, یہ عاطف اسلم اسٹائل ہے یہ. تو یہ جو ہے, یہ چیزیں وتھ ٹائم ان چیزوں کو اس طرح فیڈ ان کیا جاتا ہے کہ لوگ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یس, جو ان کی نیشنل کمپنیز تھیں ان کو انہوں نے کر دیا ملٹی نیشنل, اور فرینچائز بزنس اوپن کر دیا پوری دنیا کے اندر. جو ہے اب وہ کپڑا جو ہوگا, یا کھانا پینا جو ہوگا, ڈریسنگ ہوگی, یا ٹیکنالوجی کی چیزیں ہوں گی, جو چیز ہوگی نا وہ ان کے فرینچائز ہوں گے یا ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں گی. آپ کہیں دور سے دور چلے جائیں نا, کہیں ہائکنگ کرتے ہوئے, کوئی اوپر کھوکے پہ چلے جائیں, جہاں بھی چلے جائیں, وہاں پہ ان کے پاس پانی ہے نہیں ہے, پیپسی ہوگی وہاں پہ. وہاں پہ باقی چیزیں ہیں نہیں ہیں, لیکن لیز چپس وہاں پہ پڑے ہوں گے ادھر. تو یہ آخری کونے تک انہوں نے اپنے برانڈز کو پہنچایا ہوا ہے. ایک اور ایگزامپل یہ بھی دے دوں میں, جس طرح فار انسٹنس یہ جتنا بھی ہے, کے ایف سی کا ٹرینڈ ہے, میکڈونلڈز کا ٹرینڈ ہے, 1 potato 2 potato ہارڈیز, جتنے بھی یہ پیزا ہٹ, جتنے بھی ایسے کمپنیز ہیں, آف کورس جیسے آپ کو سب کو پتا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. یہ ہارڈیز F7 میں کھلا تھا, تو وہاں پہ جتنا رش ہوتا ہے, وہاں کے جو ایک مینیجر تھا اس سے خود یہ پوچھا تھا, اپنا فرسٹ ہینڈ نالج بتا رہا ہوں میں, اس نے کہا تھا کہ پر ڈے ہماری سیل ہوتی ہے تقریباً 12 لاکھ کی, اور ویکینڈ کے اوپر سیل ہوتی ہے ہماری تقریباً 14-15 لاکھ تک چلی جاتی ہے ویکینڈ کے اوپر سیل. یعنی ایک دن کے اندر اتنی سیل ہے, تو مہینے میں کتنی سیل ہو رہی ہوگی, سال میں کتنی سیل ہو رہی ہوگی. باہر کی فرینچائز ہیں یہ, اور ظاہری بات ہے وہاں پہ گورے نہیں بیٹھے ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں بھائی, آپ اپنے کنٹری کے اندر یا اپنے شہر کے اندر, آپ کے پاس اگر پیسہ ہے, آپ کے پاس 4 کروڑ روپے ہیں, تو آپ فرینچائز کے اپلائی کر دیں, 1 کروڑ روپے پہلے ہی آپ حوالے کر دیں گے, یار یہ اپنے پاس رکھیں آپ لوگ, کس چیز کے اگینسٹ, آپ کو ہارڈ ڈسک کا اور یہ مینیو وغیرہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کر کے جب آپ بنائیں گے, رن آپ کر رہے ہوں گے, مینیجر آپ کے ہوں گے, امپلائیز آپ رکھیں گے, ان کی جو پک پک ہوگی, ان کی لڑائیاں ہوں گی, ان کے جو سیلری انکریمنٹ دینا نہیں دینا, وہ سب چیزیں آپ کی ہیڈیک ہے, اور ان کے پاس انیہ وا پیسہ آتا جائے گا ان کے پاس. ایجوکیشن سسٹم کو اپنی مرضی کا پروموٹ کرنا تھا دنیا کے اندر, بڑا مشکل کام ہے یہ, تو کس طرح پروموٹ کیا جائے؟ آسان حل کیا ہے, 2-3 بڑے بڑے گروپس کو پکڑ لو, ان کو اپنا لائک مائنڈیڈ کر کے آگے ان کے تھرو فرینچائز شروع کر دو. اب اس ٹائم ہر جگہ کے اوپر آپ کو ایجوکیٹرز اور ان کے فرینچائز اسکول نظر آنے شروع ہو جائیں گے. کمرشیل ایجوکیشن پرویز الہی کے دور کے اندر انہوں نے شروع کیا تھا, پڑھا لکھا پنجاب, وہ جو اشعار آتا تھا اس کا, آپ بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, وہ بھیجیں نہیں بولتا تھا, لوگوں نے وہ بھیجیں بولتا تھا, یعنی کہ اردو میں پنجابی آ جایا کرتی تھی. اس کے اندر مجھے مفت تعلیم میٹرک تک, پاکستان کا تو بجٹ ہی نہیں ہے کہ ہم سب ٹیچرز کو سب جگہوں پہ کتابیں مفت دی جا رہی ہیں, بجٹ ہی نہیں ہمارے پاس اتنا. اگر بچیاں آئیں گی اور خاص طور پہ رورل ایریا سے آئیں گی, تو پر منتھ انیشیل تھا 200 روپے, اب مجھے نہیں پتا کتنا ہے, لیکن 200 روپے الٹا ان کو پیسے ملیں گے. یہ سب کچھ جو تھا یہ فنڈیڈ تھے, یو این فنڈیڈ پروجیکٹس تھے. وومن رائٹس کے اوپر جو بڑی بات ہو رہی ہے, بہت زیادتی ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ, بڑی زیادتی ہوتی ہے یار, ان کو تو نہ تعلیم ملتی ہے نہ یہ ہے اسلام سپریسر ریلیجن ہے, یہ اسلام یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو ان کو آزادی دی جائے, ان کو ایکول رائٹس دیا جائے, ان کو فلانے چیز کیا جائے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن بھی دی گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکون اکثر من علیہ النساء. ایک لمبی حدیث کے اندر جہاں پہ دجال کا ذکر ہو رہا ہے, دجال کے فتنوں کے ذکر ہو رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ جو بھاگیں گی اس کے پیچھے وہ عورتیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ سبز باغ دکھائے گا. دجال کا جو فتنہ ہے وہ سبز باغ دکھائے گا. آپ کو مل رہی ہے آزادی, مل رہی ہے آپ کو, آپ کو اب کسی کے پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پیرنٹس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات واقعی ہے, یہ سچ ہے بات, کہ اسلام کے اندر ایکویلٹی نہیں ہے. اس میں کچھ پانے والی بات نہیں, اسلام کے اندر نہیں ایکویلٹی. اگر اسلام میں ایکویلٹی ہوتی تو جو گرلز بعد میں آئی ہیں ان کو بھی بوائز کی طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ کھڑا ہونا چاہیے تھا. میں بوائز کو نہ کہتا کہ آپ لوگ جائیں چیئرز لے کے آئیں, گرلز کو کہتا جو بھی جو آ رہے خود جا کے اپنی چیئر لے کے آئے. واقعی اسلام کے اندر نہیں ہے ایکویلٹی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس پرپز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے اوپر وہ ہے. قرآن کی آیات کے اوپر بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے کہ جو عورتوں کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, الرجال قوامون علی النساء, کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے اور رسپانسبل بنایا ہے عورتوں کے اوپر, یہ تو بہت عورتوں کے حقوق کے خلاف ورزی ہے فلانا ہے. ویسے تو اسلام کے اوپر انسلٹ بہت سالوں سے ہوتی آ رہی ہے, سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین اور یہ پرانے جو, یعنی کہ ان کی اگر لسٹ بنائی جائے تو بہت لمبی لسٹ ہے. لیکن یہ زیادہ جسے کہتے ہیں آگ لگی ہے, یہ 2004 آنورڈز آگ لگی ہے. یہ والی 2004 کے اندر یورپ نے ایک 10 منٹس کی, صرف 10 منٹس کی ایک کلپ مووی بنائی, اس کا نام تھا سبمیشن. سبمیشن اسلام کا مطلب بھی انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کرنا تو سبمیشن بھی بن سکتا ہے مطلب اس کا. وہ کیا مووی تھی؟ اس کے اندر انہوں نے 4 نیکڈ لڑکیاں دکھائی تھیں جن کو انہوں نے ابایا گاؤنس کا پہنایا ہوا ہے ٹرانسپیرنٹ, اور ان کے نیکڈ باڈی کے اوپر یہ قرآن کی یہ والی آیات لکھی ہوئی تھی اس جیسی. 10 منٹس کی, 10 منٹس میں نہ کوئی اسٹوری بن سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ انتہا ہے نفرت کی. 2005 کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے 12 کارٹون بنائے تھے, اور وہ پھر وہ جنگل کی آگ کی طرح ہر ملک نے شائع کرنا شروع کر دیا, پورے یورپ نے. تو اس وقت میں غالباً اٹیلین ایک تھا یا کوئی اور یورپ کنٹری کا ایک منسٹر تھا, اس نے کہا تھا کہ میں تو ان کی فری ٹی شرٹس بنا کے ڈسٹریبیوٹ کروں گا میں ان کارٹونز کی. پھر آگے جا کے انہوں نے 2006 میں کیا کیا, وہ وکیپیڈیا والا, کہ وکیپیڈیا نے رسول اللہ کی تصویر لگائی. وکیپیڈیا اوپن انسائیکلوپیڈیا ہے, میں خود اس کا آتھر رہا ہوں ایک ٹائم کے اندر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیج کو انہوں نے لاک کر دیا, اس کو نہیں چینج کیا جا سکتا. فیس بک نے ڈرا محمد ڈے کو کہا کہ سیلیبریٹ کرنا ہی کرنا ہے ہم نے ڈرا محمد ڈے. تب اس وقت جب یہ ہوا تھا تو تھا اسپرنگ 2010 کا سیمسٹر چل رہا تھا وہ, تو تب میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی تھی فیس بک کے اوپر اور دکھائی تھی فیس بک کے پیچھے کہانی کیا ہے. پرانی بات ہو چکی ہے ساری بات ہے, کیونکہ جو اس وقت 8th سیمسٹر کے اندر ہے تب وہ 1st سیمسٹر کے اندر ہوتے تھے, تو باقی تو ساری بات ہے, آپ لوگ تو بعد میں ہی آئے ہیں سارے کے سارے. تو اس کے اندر میں نے ان چیزوں کو ذکر کیا تھا کہ وہ کہاں کہاں کب کب کن موقعوں کے اوپر انسلٹ کرتے آ رہے ہیں. اب آپ یہ اسٹبرنس دیکھیں کہ ستمبر 2012 کے اندر یوٹیوب کے اوپر ایک کرمنل نے, اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, وہ پرزن کے اندر ہے جس نے یہ مووی بنائی تھی دی انوسنس آف مسلمس, جس کے اوپر یہ سارا ریولٹ ہوا. پاکستان نے کہہ دیا جی بین ہے, اور اسٹبرنس کہ نہیں ہم نہیں اس کو اٹھائیں گے ویڈیو کو, جو مرضی کر لو ہم نہیں ہٹائیں گے. ایون یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ پاکستان کے لیے اس کو فلٹر کر دیں, اس ویڈیو کو, یہ ویڈیو پاکستان میں نہ پلے ہو سکے. نہیں جی ہم یہ بھی نہیں کرتے. فریڈم آف ایکسپریشن, جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ مارنی ہوتی ہے وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جہاں پہ ہماری باری آتی ہے کچھ بولنے کی تو وہاں پہ یہ بدتمیزی ہے. یہ ہولوکاسٹ, یو ایس کے خلاف بولنا, یہودیوں کے خلاف بولنا, یہ اینٹی سیمیٹزم کہلاتا ہے. تو وہ جو میں نے آیت شروع میں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا تھا ان کی علم کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر, میں کچھ نام یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں صرف اس حد تک جو پاپولر ہیں, جو آپ لوگ جانتے ہیں. سائیکالوجی جو ہے, چاہے وہ ہپنوسس کہلایا جائے, چاہے وہ سائیکو انالیسس کہا جائے, مائنڈ سائنسز ہوں, کچھ ہو, کوگنیشن کی کوئی چیز ہو, مائنڈ کام کس طرح کرتی ہے, سوچتی کس طرح ہے, ایموشنز کس طرح ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ان میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی آج کل جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, جب تک سٹگمنڈ فرائیڈ جو جوئش تھا, آسٹرین جوئش, اس کے اوپر چلتا ہے. اس کو فادر آف سائیکالوجی کہا جاتا ہے, ماڈرن سائیکالوجی. اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے, یا آپ یوں سمجھ لیں جیسا کمپیوٹر میں ایک سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کو بل گیٹس کا نام نہ پتا ہو. ہو ہی نہیں سکتا. اور جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی زیادہ تر جو لڑکیاں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جاتی ہیں, آرٹس میں جاتی ہیں, وہ زیادہ تر سائیکالوجی پڑھ لیتی ہیں بی اے کے اندر. تو سائیکالوجی کے اندر اسی کی بکس پڑھائی جاتی ہیں. ظاہر بات ہے یہ فادر آف سائیکالوجی ہے, اس کی بک ہے فیوچر آف ایلوژن. اس کے اندر اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ کوئی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا یہ ہیل ہے, ہیون ہے, یہ چیزیں اجر ملے گا, ایک سیکنڈ لائف ہے, وہ ذہنی مریض ہے, وہ ذہنی مریض ہیں یہ لوگ. اور اس نے تمام سائیکالوجی, ہیومن سائیکالوجی کو صرف ایک ٹرم میں آنسر کیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اگر غصہ کرتا ہے یا کوئی بندہ جو ہے وہ اگر بہت اچھا ہے یا کوئی بندہ جو ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہے, کوئی بندہ بہت روتا ہے یا کوئی بہت ہے, ہر چیز کا جو جو اس کا وہ نیوکلس ہے نا بات کا, جس کے ارد گرد پوری اس کی پرسنالٹی ریوالو کرتی ہے, وہ ہے اس کی سیکشوئل لائف. اگر اس کے سیکشوئل لائف اور اس کے ڈیزائرس کو فلفل کیا جائے گا تو وہ پرسنالٹی انہینس ہوتی ہے. اور یہ بات بھی بتا دوں, جس کی بکس پڑھائی جاتی ہیں, جو میڈیسن پڑھتے ہیں آف کورس وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں, سائیکالوجی تو آتی ہے ذکر, اس نے خود اپنے ایکسپیرئنس سے گزرنے کے لیے کہ ڈفرینٹ سیکشل ڈیزائرس کو پورا کرتے ہوئے مائنڈ کے اوپر کیا اثر آتا ہے, اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے اپنی امی کے ساتھ جو ہے انسیسٹ کیا ہوا تھا, صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ بعد میں ذہن کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا. کوئی ماڈرن فزکس پاسبل نہیں جب تک البرٹ آئنسٹائن کا ذکر نہ ہو. یہ مارس کے اوپر جو گیا ہے شپ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ساری ماڈرن فزکس جو ہے, چاہے وہ نیوکلیئر بام ہو, کیرل جو ادارہ چل رہا ہے, وہ البرٹ آئنسٹائن ہی کی برتھ تھی اس کے اوپر. فادر آف ماڈرن فزکس کہا جاتا ہے اسے, فادر آف کمیونزم کہا جاتا ہے جس کے اوپر ورلڈ پاور رہی بھی ہے, سوویت یونین کیوبا کے اندر ہے, چائنا کے اندر تھا, نارتھ کوریا کے اندر تھا کمیونزم. کارل مارکس جو تھا جرمن جوش, اس کی اختراع ہے یہ ساری کی ساری. اس کے علاوہ اگر میں لسٹ نکالنا چاہوں نوبل پرائز ونرس کون تھے, کیا تھے, وہ بہت لمبی لسٹ ہے اور ہمیں اگین وہ انٹرسٹ ہوتا ہی نہیں ان چیزوں کے اندر. ابھی جو خبر چل رہی تھی کہ نوبل پیس پرائز وہ ملالہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہم لوگ, تو وہ ہم باقی خبریں تو کسی نے دیکھی نہیں. میڈیسن اور جو سائنسز کے اندر جو نوبل پیس پرائز ملے ہیں جتنے بھی, وہ سب جوئش کو ملے ہیں. ٹیکنالوجی کے اندر دیکھیں, فیس بک کا جو اونر ہے مارک زکربرگ, جو کہ 35th ریچسٹ پرسن کاؤنٹ کیا جاتا ہے, $7.5 بلین کا ایسیٹس ہیں, اور اس کے ساتھ اس کا جو دوست تھا ایڈارٹو سیون, یہ دونوں جو ہیں یہ جوئش ہیں. مائکروسافٹ کا سٹیو بالمر جو 44th ریچسٹ پرسن ہے, $15.7 بلین کے ایسیٹس ہیں, اور جو کو فاؤنڈر تھا پال ایلن وہ 48th ریچسٹ پرسن ہے, یہ دونوں جو ہیں جوز ہیں. اوریکل اوریکل ڈیٹا بیس تو ایک پروڈکٹ ہے, اس کے علاوہ اور سارے بہت سارے پروڈکٹس ہیں. تو لارنس ایلیسن جو ہے یہ ورلڈ 6th ریچسٹ پرسن ہے, $36 بلین کے ایسیٹس ہیں اس کے. ڈیل کمپنی جو ہے مائیکل ڈیل کی ہے, 41st ریچسٹ پرسن ہے, $15.9 بلین کا. گوگل کے جو اونرز ہیں سرگے برائن اور لیری پیج, یہ دونوں ایکول شیئر رکھتے ہیں, 24th پوزیشن کے اوپر ہے دونوں, اور دونوں کے ایسٹس 18.7 ہے. یہ سب 2012 کا ڈیٹا ہے, ہو سکتا ہے اب فرق ہو گیا. کمپیک کمپنی جو کہ پھر بعد میں ایچ پی کا پارٹ بن گئی تھی, اب ایچ پی کے اندر اونرشپ ہے اس کا, بینجامن روزن. وائبر جو کمیونیکیشن کمپنی ہے وہ ہے ہی اسرائیلی کمپنی, یعنی کہ کمپنی اسرائیل کے اندر ہے, وہ یعنی کہ سلیکون ویلی کے اندر ہے. میڈیا کے اندر آپ دیکھتے جائیں, اب میں یہ نام نہیں پڑھوں گا کیونکہ نام بہت زیادہ لمبی لسٹ ہو جائے گی اور ٹائم نہیں ہے, سر دیکھتے جائیں. اخبار کے اندر نیو یارک ٹائمز, 20th سینچری فاکس, کو مووی دیکھی ہے آپ نے, ہر مووی سے پہلے یہی آ رہا ہوتا ہے, ڈزنی کارٹون سارے ان کے ہوتے ہیں, موویز ان کی ہوتی ہیں ڈزنی کی, کولمبیا پکچرز, وارنر برادرز, پیراماؤنٹ پکچرز, ایچ پی او, این بی سی, سی این بی سی, اے بی سی, بلومبرگ, کی تمام کے تمام جو ہیں وہ جوئش ہیں, اور نام میں نے لکھا ہوا سب کے آگے. ملٹی نیشنل کے اندر یہ کافی کا ایک بہت بڑی چین ہے جو پورے مڈل ایسٹ, پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی لیکن مڈل ایسٹ کے اندر پورا ہے, یورپ, امریکہ, ہر جگہ کے اندر ہے. کپڑوں کے اندر یہ سی کے تو ہے, آپ لوگ سب لوگ میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کو سی کے پہنتے ہوئے. سینڈز کارپوریشن, سروس فنڈ فاؤنڈیشن, جارج سروس جو ہے یہ 22nd ریچسٹ پرسن ہے, جوش آف کورس, 20 بلین کے ایسیٹس ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی نواز شریف جب گیا تھا پہلی دفعہ امریکہ گیا تھا اپنی گورنمنٹ کے بعد, تو یو این سے خطاب تھا, وہ اوباما نے ملنا پسند نہیں کیا. اینی وے نواز شریف جو ہے وہ جا کے ملا تھا جارج سروس سے, اور اس سے جا کے کہا تھا کہ ہم نے ڈیمز بنانے ہیں پاکستان کے اندر, ہم نے یہ فلانا فلانا کام کرنا ہے, آپ انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر. اب آگے نہیں پتا خبر کیا ہوئی اس کی, لیکن امیجن کریں کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر, کسی ایک ڈیم کے اندر انویسٹمنٹ کر دیتا ہے, وہ تو وہ اونرشپ کس کی ہوئی پھر وہ؟ تو یہاں پہ جا کے ایک بات بتا دوں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو جیوش جو نیٹ ورک ہے وہ دنیا کے اندر کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے. ان کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے؟ پولیٹیکل آرڈر, وہ سیکولرزم اور ڈیموکریسی, اور کو بھی دکھا دیا کہ یو ایس ڈالر بل کے پیچھے لکھا بھی ہوا ہے. دوسرا انٹرسٹ کیا ان کا؟ اکانومی, وہ تو گہرے پنجے کھبے میں ہے. تھرڈ انٹرسٹ جو ہے ان کا سوشل سسٹم کو کس طرح ہمیں کنٹرول کرنا ہے لوگوں کو, وہ میڈیا کے تھرو انہوں نے کیا ہوا ہے. اور سارا میڈیا پورا ہالی ووڈ جو ہے وہ دکھا دیا, اس کی اونرشپ یہی ہے. مووی کا ڈائریکٹر جو مرضی ہو, ایکٹر جو مرضی ہوں, پروڈکشن جو انویسٹ کرتا ہے پیسہ اس کے اندر, وہ سب یہ لوگ ہی ہیں. تو ان کی انویسٹمنٹ کے بغیر وہ مووی کہاں بن سکتی ہے؟ جب اس سٹیج کے اوپر اب جیوز آ گئے ہیں, چاہے وہ فری میسنز تھا, چاہے لومیناٹی تھا, اور چاہے اب ایک اور ادارہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں بلڈربرگ گروپ, وہ نام ہو گیا, یہ تمام جو تھے اب ان کے ٹاپ کے اوپر. وہ میں نے لاسٹ ٹائم دکھایا تھا پریزنٹیشن کے اندر کہ فرینچ ریولیوشن کے بعد جیوز اس لیول کے اوپر آ گئے ہیں, اور یہ سب تمام لیولز کے اوپر جب جیوز کا ہی ذکر ہو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر, اب ان کا جو اگلا پلان تھا اس کی ایگزیکیوشن کی باری آتی ہے. ڈیوڈ راکفیلر ریچسٹ پرسن میں ہے, اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کا اونر ہے, بینکر ہے, فائنینشیل کمپنیز اس کے پاس ہیں, جوئش فیملی کو بلانگ کرتا ہے, ابھی تک زندہ ہے, 98 ایئرس کا ہے یہ. اس کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے 2000 کے اندر کیا تھی, وی آر آن دا ورج آف اے گلوبل ٹرانسفارمیشن, آل وی نیڈ از دا رائٹ میجر کرائسس اینڈ دا نیشنز ول ایکسیپٹ دا نیو ورلڈ آرڈر. اب ہم اس پرفیکٹ پوزیشن کے اوپر ہیں جہاں پہ پوری دنیا ٹرانسفارم ہو سکتی ہے, بس ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, کوئی ایسی آفت آئے جب پوری دنیا جو ہے وہ پھر یونائٹ ہو کے نیو ورلڈ آرڈر پہ آ جائے گی. ہمیں ایک واقعہ چاہیے بس. یہ جو بش ہے, اس کا باپ جو تھا اس کا نام بھی بش ہی تھا, جارج ایچ ڈبلیو بش تھا. اس نے 11 ستمبر 1990 کو اپنے کانگریس سے خطاب کیا تھا نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں, جب سوویت یونین گر گیا تھا, ٹوٹ گیا تھا, اور انہوں نے کویت کو بچانے کے لیے عراق پہ حملہ کیا تھا. اس کا ذکر کرے گا یہ پاسنگ ریفرنس میں.
Certain that we stand at a defining hour. Halfway around the world, we are engaged in a great struggle in the skies and on the seas and sands. We know why we're there. We are Americans, part of something larger than ourselves. For two centuries, we've done the hard work of freedom, and tonight we lead the world in facing down a threat to decency and humanity. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Peace and security, freedom, and the rule of law. Such is a world worthy of our struggle and worthy of our children's future.
اس نے اسٹارٹ اس طرح لیا کہ اب ہم ڈیفائننگ مومنٹ پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے جو 200 ایئر سے محنت کر رہے تھے ہم وہ اب اچیو کر لی ہے. اب کیا چیز ہے, کہہ رہے واٹ از ایٹ اسٹیک, کہ ہمیں ایک ایسی ایک چیز ہمیں چاہیے کہ نیو ورلڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جہاں پہ تمام نیشنز یونائٹ ہو جائیں گی ہمارے ساتھ, کہ وہ جو ڈیفائننگ مومنٹ جو ہمارے فاؤنڈرز نے کی تھی 200 ایئر سے, اب ہم اس کو نیو ورلڈ آرڈر میں فارم کر سکتے ہیں. 9/11 سے صرف ایک مہینہ پہلے, صرف ایک مہینہ پہلے, یہ ایک کرسچن میگزین ہے دا ٹرمپٹ, اس کے اندر آرٹیکل آیا تھا دا لاسٹ کروسیڈ August 2001. موسٹ پیپل تھنک دا کروسیڈز آر اے تھنگ آف دا پاسٹ اوور فار ایور, بٹ دے آر رانگ. پریپریشنز آر بینگ میڈ فار اے فائنل کروسیڈ اینڈ اٹ ول بی دا بلڈلیس آف آل. پریپریشنز آر بینگ میڈ, تیاریاں بالکل ہو رہی ہیں. کب کی بات ہے؟ August 2001 کی. وہاں پہ اس نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں ایک رائٹ واقعہ چاہیے, بس ہمیں ایک کرائسس ایسا چاہیے کہ ورلڈ جو ہے وہ یونائٹ ہو جائے. جب یہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے 9/11 کا ڈرامہ کر دیا. اب مجھے اس میں ٹائم نہیں ہے جانے کا یہاں پہ 9/11 کا ڈرامہ کیا تھا, ڈاکیومنٹریز بہت اویلیبل ہیں, بکس بھی بہت اویلیبل ہیں, لیکن آپ لوگ ظاہری بات ہے کیا انٹرسٹ لیں گے بکس کے اندر, کیا انٹرسٹ لیں گے ڈاکیومنٹریز کے اندر, وہ پتہ نہیں لگتا وہ باتوں کا. پر ایک ڈاکیومنٹری ہے وہ میں چاہوں گا, بلکہ میرے پاس کافی ہیں, وہ میں چاہوں گا اگر آپ لوگ لینا چاہیں لے لیں. 9/11 کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ 9/11 کا واقعہ جو تھا یہ پری پلانڈ تھا. نورائڈ جو ہے وہ امریکہ کی جو ایئر اسپیس کی نیویگیشن کو کنٹرول کرتا ہے, ان کے پاس آلریڈی آن ریکارڈ تھا یہ کہ اس دن یہ واقعات ہونے ہیں. امریکہ کے اندر ایک جہاز اگر اڑ رہا ہو ان چارٹرڈ تو فوراً اس کے اندر ہے کہ 4 منٹس کا ٹائم چاہیے ایئر فورس کو, وہ اس کو ناک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ اتنے دیر گزر گئی, 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور کچھ ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا اس کے اوپر. اب یہاں پہ مجھے کتابوں میں بھی گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب میں آپ لوگوں کی ایج کا تھا, مجھے پتہ ہے, میں نے خود ٹی وی دیکھا ہوا ہے. انہوں نے شروع میں پروجیکٹ کیا تھا کہ 7,000 کے قریب لوگ مرے ہیں, جبکہ ایکچولی اب فگر کیا ہے 2,900 سم تھنگ ہے فگر. تب خبروں میں اس طرح کی باتیں آئی تھیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر اتنے 1,000 جیوز جاب کیا کرتے تھے, اور جو 2,900 کی لسٹ آئی تھی ان میں سے ایک بھی جوئش نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ کہ جب وہ اٹیکس ہوئے تھے تب خبریں آئی تھیں کہ جب بلڈنگ گری ہے نا تو آ رہا تھا کہ کوئی ایکسپلوژن ہوا ہے بیسمنٹ کے اندر, بہت میسو ایکسپلوژن ہوا ہے کہ بلڈنگ گری ہے, لیکن وہ خبریں دب گئیں. اس ٹائپ کی تمام خبریں جو ہیں وہ دب گئی ہیں کہ یہ جو بلڈنگ گری ہیں فری فال ہوئی ہیں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جہاز لگا تھا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر 2 کے اوپر لگا تھا جہاز, ایک اور بلڈنگ بھی گری گئی تھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ 7 وہ بھی گری تھی. اس پہ تو نہ جہاز لگا ہے نہ کچھ گرا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا اس کے اوپر, وہ بھی گر گئی تھی کیونکہ اس کے اندر کوئی خاص چیزیں تھیں جو انہوں نے گرانی تھیں. اینی وے اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایون وہ جو 19 ہائی جیکرز ہیں نا, وہ ڈاکیومنٹری کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ 19 میں سے بھی ابھی 4 ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں. وہ سارا ہاکس ہے, ایک طرف پوری بلڈنگ برباد ہوئی, گر گئی, سب کچھ ہے, اور پروف کہاں سے دے رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح پتہ لگا یہ ہائی جیکر تھے, کہ ان کا پاسپورٹ ملے ہیں. جہاز آگ لگ گئی, بلڈنگ گر کے تباہ برباد ہو کے رہ گئے, ان کے پاسپورٹ ہمیں مل گئے ہیں وہاں سے. تو یہ جو سب کچھ ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولا گیا کہ سب لوگوں نے اب مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہی بات ہوگی. اس کے بارے میں ہینری کسنجر, جس کے وہ پہلے سٹیٹمنٹ دکھائی تھی, یہ بھی ابھی تک زندہ ہے, مرتے بھی نہیں اصل میں, یہ لوگ 89 ایئرس کا ہے یہ. اٹس ناٹ اے میٹر آف وٹ از ٹرو دیٹ کاؤنٹس, بٹ اے میٹر آف وٹ از پرسیو ٹو بی ٹرو. جو سمجھا جا رہا ہے نا بس یہی سمجھا جائے گا کہ یہی ٹروتھ ہے, حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹی وی کے اوپر آیا کرتا تھا, اسامہ نے اس کو بہت تعریفیں کی تھیں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے کہ بہت اچھا کیا, امریکہ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ یہ کہتا تھا میں نے نہیں کیا, یہ کیونکہ اس خود کہتا تھا کہ میں نے نہیں کیا. طالبان نے شورا کال کی تھی اپنی, جہاں پہ صرف طالبان نہیں تھے بلکہ جتنے بھی پختون اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے تمام کی شورا تھی, ان سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امریکہ اگر ہم سے بات کرے آ کے ہم ایگری کرتے ہیں, اگر وہ ثبوت دے سکتا ہے نا ہم ایگری کرتے ہیں, ہم ہینڈ اوور کر دیں گے اسامہ کو. اور بش نے کہا کہ نو نیگوشیشن نتھنگ. یہ دیکھیں, یہ کچھ نہیں پتا ہوگا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں, جارج بش نے اس وار کو کہا تھا کروسیڈ, ایک دفعہ ہی کہا تھا. لیکن
we haven't seen this kind of barbarism in a long period of time. No one could have conceivably imagined suicide bombers burrowing into our society and then emerging all on the same day to fly their aircraft, fly U.S. aircraft into buildings full of innocent people and show no remorse. And this is a new kind of evil. And we understand. And the American people are beginning to understand. Now, this crusade, this war on terrorism is going to take a while.
اس نے اس کو کروسیڈ بولا تھا, اس وار آن ٹیرر کو کروسیڈ بولا تھا. اچھا, القاعدہ کے بارے میں ایک بات, القاعدہ اصل میں سی آئی اے کی سوویت یونین کے زمانے میں ایک ڈیٹا بیس کا نام تھا, جو انہوں نے مجاہدین کو عرب کنٹریز اور پاکستان اور ایسے کنٹریز سے پک کیا تھا, ان کا ایک ڈیٹا بیس کا نام تھا القاعدہ, سی آئی اے کی ڈیٹا بیس کا نام, پرانی بات ہے. فرانس کا ایک فارمر انٹیلیجنس آفیسر ہے پیری ہینری بونل, اس کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, دا ٹروتھ از دیر از نو اسلامک آرمی اور ٹیررسٹ گروپ کالڈ القاعدہ اینڈ اینی انفارمڈ انٹیلیجنس آفیسر نوز دس, بٹ دیر از اے پروپاگینڈا کمپین ٹو میک دا پبلک بلیو ان دا پریزنس آف این آئیڈینٹیفائڈ اینٹیٹی, دا کنٹری بیہائنڈ دس پروپاگینڈا از یو ایس. پھر ہوا کیا تھا, 15 December 2001 کو اس کو جیل کر دیا گیا تھا فار ٹریزن, بغاوت کے اوپر اس کو جیل کر دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, وہ کیا ہے, ایک بہت لمبی حدیث کا حصہ ہے جب دجال اور قیامت سے پہلے کے واقعات بتائے جا رہے ہیں. ان کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ وہ جو دشمن ہیں یا کفار ہیں وہ تم پر ایک ایسی فوج لے کے آئیں گے جس کے 80 جھنڈے ہوں گے, یا 80 جھنڈوں تلے ایک بہت بڑی فوج سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے. اس حدیث کی طرف فلفلمنٹ دیکھیں آپ لوگ. سی آئی اے کا ڈائریکٹر تھا جارج ٹینٹ, اس نے 2001 کے اندر یہ پالیسی دی تھی, ایک 80 کنٹری اٹیک پلان دیا تھا جس کا نام ہے ورلڈ وائڈ اٹیک میٹرکس یو ایس پریزیڈنٹ کو, کہ ہم نے کس طرح سے مڈل ایسٹ کے اوپر اٹیک کرنا ہے. یا آپ اس ورلڈ کو سرچ کریں یا آپ کو خود ہی مل جائے گا, مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی بات کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی وہ بات پوری ہوئی تھی. اب کہاں وہ اوباما کے اور ہلری کلنٹن کے سپیچز تھے پرو اسلام, اور کہاں یہ دوسرا اسپیکٹ دیکھیں, اسلام کو ایز ریلیجن وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اسلام کو ایز سسٹم آف لائف, خلافت کہہ لیں اسے یا اس کو آپ کہہ لیں شریعت کہہ لیں, اس کے وہ نمبر ون اینیمی ہیں. وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی جو تھا اس نے سپٹمبر 2004 میں کہا تھا, دے ٹاک آف, براد یہ ہے کہ ٹیررسٹ القاعدہ جو مرضی نام دے دیں, دے ٹاک اباؤٹ وانٹنگ ٹو ری اسٹیبلش وٹ یو وڈ ریفر ٹو ایز اے 7th سینچری کیلیفیٹ. 7 سن کے اندر 7th سینچری کے اندر جو کیلیفیٹ تھی وہ کون سی تھی, وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, خلافت راشدہ کا دور تھا. ٹو بی گورنڈ بائی شریا لا دا موسٹ ریجڈ انٹرپریٹیشن آف دا قرآن. یو ایس ڈیفینس سیکرٹری جو تھا ڈونلڈ رنسفیلڈ, اس نے 5 دسمبر 2005 کو کہا تھا عراق وڈ سرو ایز اے بیس آف اے نیو اسلامک کیلیفیٹ ٹو ایکسٹینڈ تھرو آؤٹ دا مڈل ایسٹ اینڈ وچ وڈ تھریٹن لیجیٹیمیٹ گورنمنٹس ان یورپ, افریقہ اینڈ ایشیا. جنرل ابیزرڈ جو تھا اس نے سپتمبر 2005 کو کہا تھا دے ول ٹرائی ٹو ری اسٹیبلش اے کیلیفیٹ تھرو آؤٹ دا انٹائر مسلم ورلڈ. یعنی کہ اگر بالفرض کو خلافت کی کوشش ہو بھی رہی ہے آپ کو تکلیف کیا اس سے, تو یہ وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا ایک اسپیکٹ ہے جس کو یہ امبریس کرتے ہیں اور ایک اسپیکٹ ہے اسلام کا جس کو یہ ہٹ کرتے ہیں. بش نے کیا کہا تھا, اٹوریٹیرین اسلامک امپائر دیٹ ریچز فرام انڈونیشیا ٹو اسپین, دسمبر 2005. 9/11 کے فوراً بعد بش ڈونلڈ رمفلڈ جس کی سیکنڈ اسٹیٹمنٹ دکھائی تھی آپ کو, اس نے ایک سیکرٹ میٹنگ کال کی تھی سلیکون ویلی جہاں پہ جتنے بھی ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں ان تمام کی ٹاپ براس کے ساتھ ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا, انفارمیشن اویئرنیس آفس. اگر اس کا آئیکن اگر آپ کو صحیح طرح نظر آ رہا ہے اس کا لوگو تو دیکھیں یہ وہی پیرامڈ بنی ہوئی ہے, وہ دنیا گلوب ہے اور آنکھ جو ہے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے, آبزرو کر رہی ہے. تو جنوری 2002 کے اندر یہ بنایا گیا تھا اور سی آئی اے کی کمپنیز ہیں انکیوٹیل, ایس ایل پارٹنرز, گرے لاک, یہ تمام جو ہیں اس کی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا, تمام آئی ٹی کی کمپنیز کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے ڈیٹا گیٹ کرنے میں, ان ریٹرن آپ کو ہم لوگ فنڈنگ کریں گے. تو انکیوٹیل نے 5000 سے زیادہ کمپنیز جو ہیں ان کے بزنس ماڈل کو ریویو کر کے ان کو فری کاؤنسلنگ کی تھی, ان کی 80 سے زیادہ کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی. صرف گوگل کی اگر بات کریں تو $2.2 million کی انویسٹمنٹ ہے انکیوٹیل کی گوگل کے اندر. سی آئی اے کا ایک پروجیکٹ ہے کی ہول, یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں, لیکن ہم اس کو جانتے ہیں گوگل ارتھ یا گوگل میپ کے نام سے, جو سی آئی اے اور گوگل کی کمبائنڈ ایفرٹ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے سب سینئرس کا دیکھیں, جتنے بھی پروجیکٹس بنا رہے ہوں گے ڈگری پروجیکٹ, سب کے اندر میپ کو چھیڑا ہوگا انہوں نے. میپ کے اوپر ریسٹورنٹس آ رہے ہوں گے, میپ کے اوپر اسکول آ رہے ہوں گے, میپ کے اوپر فلانی آ رہی ہوگی, نیویگیشن چل رہی ہوگی, گاڑی کدھر چل کے جا رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, کہاں آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, فلانا کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں سوائے باتھ روم کے علاوہ باقی ہر چیز میپ کے اوپر ڈال دی ہے کہ باتھ روم کہاں ملے گا آپ کو. ایس ایل پارٹنر جو دوسری کمپنی ہے اس کی انویسٹمنٹس فیس بک کے اندر, گرین لاک کمپنی تو خیر ہے ہی اسرائیل کی جس کی $575 million کی انویسٹمنٹ ہے فیس بک کے اندر. اچھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا جنوری 2002 سے. 2007 کے اندر ایک پرانی کمپنی امریکہ کی این ایس اے, گورنمنٹ آرگنائزیشن, نیشنل سیکورٹی ایجنسی, 1952 سے چلتی آ رہی تھی انفارمیشن کلیکشن کے لیے, اس کے انڈر اس کو بجٹنگ کر کے اس کو انہینس کر کے اب اس کو اسٹیج کے اوپر لایا گیا. یہ کہ کمپنی کیا کرتی تھی ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں پتا لگا ہے اس بندے کی بدولت ایڈورڈ سنوڈن جو اس کا ایک ایڈمنسٹریٹر تھا اس پروجیکٹ کا, اس نے 6 جون 2013 کو ریلیز کیا تھا. اب ایسی خبریں آئی ہوں گی لیکن آپ لوگوں نے بابا یہ پتہ نہیں بندے کی شکل کیوں دکھاتے رہتے ہیں, شاید کوئی نئی فلموں میں ہیرو آنے والا ہے, کیا چکر ہے یہ. اس نے یہ ریلیز کیا تھا لیکن ان میں سے ایک بات بھی سرپرائزنگ نہیں تھی, ایٹ لیسٹ جو میں نے فیس بک کی پریزنٹیشن دی تھی وہ تمام باتیں وہ ساری کی ساری وہی ہیں, اور فرق یہ ہے کہ وہ میرے خیالات تھے, یہ جو ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا. پہلے این ایس اے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دو. این ایس اے کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر یا وائرلیس کے اوپر یا جس قسم کی جو بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, چاہے وہ پیپر میں تھا, ورڈ تھا لکھا ہوا, اسکین پیجز تھے اردو میں لکھا ہوا ہے آپ نے, ورلڈ 130 لینگویجز کو یہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے. اگر آپ فون کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپ چاہے فارسی بول رہے ہیں, اردو بول رہے ہیں, عربی بول رہے ہیں, اپنی پنجابی مار رہے ہیں, جو مرضی بول رہے ہیں, وہ تمام لینگویجز کو بندے نہیں سن رہے ہوں گے, ان کا سسٹم انٹرپریٹ کر لے گا, خود ہی ان کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ انٹرپریٹ کر لے گا. دیکھیں ایک فتنہ انڈرسٹینڈ کریں, ورلڈ وار ٹو یا پہلے کیا ہوتا تھا کہ دو اینیمیز اگر کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو کمیونیکیشن کے چینلز فرق ہوتے تھے ان کے, انہوں نے کسی اور طریقے سے کمیونیکیشن کرنی ہے, انہوں نے کسی اور طریقے سے کمیونیکیشن کرنی ہے. تو پینیٹریشن کس طرح کرنی ہوتی تھی, پہلے ان کے چینل کو ڈسکور کیا جائے وہ کس کہاں پہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, اور پھر اگر آپ کو سگنلز مل گئے ہیں تو ان کو پھر ڈیکرپٹ کیا جائے کہ یہ کس طرح انکرپٹ ہوئے ہیں. اب تو چینل یہ ایک بن گیا ہے, یہی سیلولر نیٹورک ہے اور یہی انٹرنیٹ کی کیبل ہے, پوری دنیا اسی کو یوز کر رہی ہے, نیا نیٹورک تو کوئی بھی نہیں ہے. چاہے وہ ہمارے آئی سے آپس میں کمیونیکیشن کرنا چاہ رہی ہے, جو جنرلز کرنا چاہ رہے ہوں, چائنا کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہو, اسی کو ہی کر رہے ہوتے ہیں, خود ہی ان کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ انٹرپریٹ کر لے گا, اور صرف 10 منٹ کے اندر وہ اس کی رپورٹ بنا کے آگے سینڈ کر دیتا ہے. پہلے فرض کہیں کسی دنیا کے کسی کونے کے اوپر دو لوگوں نے بات کی, جو کمیونیکیشن کیپچر ہوئی تھی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا, کیپچر کرنا, کی ورڈس فائنڈ آؤٹ کرنا, اور یہ کہ کیا یہ الرٹ ہے, ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, نہیں امپورٹنٹ, وہ سب کام صرف 10 منٹس میں ہو جاتا ہے. پہلے فرض ابھی اگر 1258 کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے, 18 تک ان کے جو ڈائریکٹرز ہوں گے نا ان تک رپورٹ پہنچ جاتی ہے کہ کیا بات ہوئی تھی. امیزون جو کمپنی ہے اس کو کانٹریکٹ ملا ہے $600 million کا 2 مہینے پہلے, اس کے سی آئی اے کا ایک کلاؤڈ بنانا ہے, ڈیٹا کلاؤڈ, کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. این ایس اے ایک $2 billion کا ڈیٹا سینٹر بنا رہا ہے جو 1.5 million square feet کا ایریا ہوگا. بی بی سی نے رپورٹ کیا تھا 22 اکتوبر 2013 کو کہ $602 million کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے این ایس اے کے اندر تاکہ وہ اسپائی ویئر بنائے جو ملینز آف کمپیوٹرز کے اوپر فلوڈ کیا جائے. اسپائی ویئر کا کیا کام ہوتا ہے, صرف جاسوسی کرنا, نوٹ ڈاؤن کرتے رہنا کہ کمپیوٹر کے اوپر کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کس ٹائپ کی فائلس بنا رہے ہیں آپ لوگ, کیا ویب سائٹس دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. سی آئی اے اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ایک وائرس بنایا تھا ایران کے نیوکلیئر آرمسلز کے لیے, لیکن اس کے اندر یہ انٹیلیجنس تھی کہ وہ کسی بھی وہ پوری دنیا میں فلوٹ ہوا تھا لیکن کہیں پہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. وہ صرف جب پہنچ گیا نا سم ہاؤ وہاں تک پہنچ گیا اس ایران کے نیوکلیئر پلانٹ تک, تو وہ وہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوا اور ایران کا اس سینٹریفیوج جو تھا اس کو اس نے سٹاپ کر دیا تھا. یعنی کہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ جو ڈسٹریبیوشن کر رہا تھا اور ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا وہ کسی کمپیوٹر پہ نہیں ہوا, ہو سکتا ہے ہمارے کمپیوٹرز میں بھی آیا ہو لیکن ایگزیکیوٹ کہیں نہیں ہوا. وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے صرف وہاں پہنچ کے, جب اس نے دیکھ لیا کہ میں صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں. یہ خبر آئی تھی خبروں کے اندر. این ایس اے کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے پرزم. پرزم پروجیکٹ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ٹیکنالوجیز کی, ان کمپنیز نے ان ریسٹرکٹیڈ ایکسیس دیا ہوا ہے این ایس اے کو کہ جب وہ ڈیٹا چاہیں پل آؤٹ کر سکتے ہیں. یاہو کی جو پہلے گوگل میں ہوتی تھی میلیسا مائر جو اس کی آج کل رن کر رہی ہے, اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا 12 ستمبر 2013 کو, ریلیزنگ کلاسیفائڈ انفارمیشن از ٹریزن. نہیں, اس کو کہا تھا کہ آپ نے کیوں شیئر کی انفارمیشن, ایسے یوزرس کی انفارمیشن کیوں شیئر کی. ریلیزنگ کلاسیفائڈ انفارمیشن از ٹریزن اینڈ یو آر انکارسریٹیڈ. انکارسریٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیل میں ڈال دینا, یعنی آپ کو قید کر دیا جائے گا. وین یو لوز یو ڈونٹ کمپلائی از ٹریزن, یعنی کہ اگر آپ کوئی کیس آ گیا ان کی بات نہیں مانی تو وہ ٹریزن ہی کاؤنٹ ہوگا. وی تھنک اٹ میکس مور سینس ٹو ورک ود ان دا سسٹم. اب یہ خبروں کے صرف اسنیپ شاٹس ہیں, ڈیٹیل میں جانا شروع ہو جائیں گے تو وہ اتنی باتیں آ جائیں گی کہ وہ کور نہیں ہو سکیں گی. یہ ایک این ایس اے کا پروجیکٹ ہے اور یہ سب میں نے وہ اسکرین شاٹس ہی لیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ یقین ہو کہ نیوز سائٹ سے ہی پک ہوئی ہیں, اپنی طرف سے نہیں باتیں لکھی ہوئی ہیں. گارڈین کے اندر خبر آئی تھی. ایک پروجیکٹ ہے این ایس اے کا ایکس کی اسکور. یہ کیا کرتا ہے کہ براؤزرس کے اندر آپ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے نا ان تمام کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے این ایس اے کو. سنوڈن نے ایک اور بات ریلیز کی تھی کہ این ایس اے کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے فالو دا منی. بیسیکلی یہ سب کچھ جو ہے یہ سنوڈن ہی کر رہا ہے, ریلیز کر رہا ہے انفارمیشن کچھ ایسے بات رشیا میں ہے, اسائلم کے اندر رشیا کے. اس نے بتا دیا کہ تمام بینکنگ نیٹورکس جو ہیں ان کی کوآپریشن این ایس اے کے ساتھ, وہ ساری انفارمیشن این ایس اے کو ڈائریکٹ دے رہے ہیں. دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ این ایس اے کا یا امریکہ کا ہیک کرنا کسی چیز کو, ایک ہے کہ ہیک نہیں ہو رہا, ان کو خود ڈائریکٹ ایکسیس دیا ہوا ہے. جس طرح گوگل ہمیں اے پی آئی وغیرہ دیتا ہے کہ آپ ہمارے گوگل کے اوپر اپنی اپلیکیشن رن کرنی ہے تو یہ اے پی آئی کو آپ ہارنیس کر لیں. تو اس طرح انہوں نے ڈائریکٹ ایکسیس دیا ہوا ہے کہ وہ جب چاہیں وہ ڈائریکٹ انفارمیشن آئے گی, ہیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تمام جو الیکٹرانک منی جو کچھ بھی اس کے اندر ہو رہا ہے وہ تمام انفارمیشن کیپچر کر رہے ہیں وہ. این ایس اے جو ہے وہ تمام اسمارٹ فون آپریٹنگ سسٹم جو ہے, چاہے وہ بلیک بیری ہو, یہ فائنینشیل پوسٹ نے کیا تھا, چاہے وہ بلیک بیری ہو, آئی فون ہو, اینڈرائڈ ہو, جتنے بھی ہیں ان تمام کے کانٹیکٹس, کال لسٹ, ٹیکسٹ, لوکیشن ڈیٹا, ہر چیز کو پل ڈاؤن آرام سے کر سکتا ہے. ہیک نہیں کر رہے, پرووائڈ کیا گیا اسے. یعنی کہ اگر میرے پاس ایک اسمارٹ فون ہے تو اس کے اندر کوئی الگ سے سافٹ ویئر نہیں ڈالا جائے, کچھ ہوگا نہیں, وہ خود بخود جو ہے وہ ڈیٹا شیئر ہو سکتا ہے جب بھی وہ چاہے گا. بہرحال یہ دوسری خبر جو ہے یہ این ایس ای کی تھی کہ وہ فیس بک کے ساتھ جو ڈیٹا مائننگ کر رہی ہے فیس بک کے ساتھ, اس سے وہ لوگوں کے ریلیشن شپس اور تمام جو لائکس ڈس لائکس ہیں وہ تمام چیزیں وہ پل ڈاؤن کر رہے ہیں. کتنا مشکل کام ہے یہ جاننا ایک بندے کے اوپر جاسوسی کرنا کہ اب وہ جو فلانا اے بی سی بندہ ہے نا, اس کے دوست کون ہیں, اس کی فیملی کون ہے, اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے. کتنا مشکل کام ہے, لیکن کتنا آسان کام ہے اگر ہم خود ہی دے رہے ہیں ڈیٹا اپنا سارا کا سارا. میں یہ ہوں, مجھے نکرے, مجھے اس سے پکارا جاتا ہے, یہ میرے دوست ہیں. اچھا اتنا بڑا دوستوں کا سرکل, یہ تو بہت بڑا ہے, تو اور آپ اپنے گروپس بنا لیں, سرکل بنا لیں, یہ میرے فلانی کی یونیورسٹی کے دوست ہیں, یہ میرے آفس کے دوست ہیں, اور یہ میرا فلانا دوست, اور یہ گلی محلے کے میرے دوست ہیں, یہ میرے پیرنٹس ہیں, یہ فلانا. پھر اور چیزیں آگے بڑھ کے ٹائم لائن آپ خود ہی اپنی بنائیں, میں کب پیدا ہوا تھا, میں کب میٹرک پاس کیا تھا, میں نے کب یہ کیا تھا, تمام ٹائم لائن آپ خود ہی اس کے اندر مینیج کرتے جائیں گے. جتنی پکچرز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, کیونکہ آپ لوگ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں. فیس ریکگنیشن سب کے اندر ہے. اگر ایک پکچر اپلوڈ ہوتی ہے, میں آپ لوگوں کی پکچر کھینچ کے اپلوڈ کرتا ہوں, اور بالفرض میں جو ہوں اس میں سے کسی ایک کو, ثاقب کو جو ہے نا, میں اس میں سے ہائی لائٹ کر لیتا ہوں, جب وہ فیس ریکگنیشن کا وہ آئے گا کہ یہ ثاقب ہے, ان کی پروفائل لنک ہو گئی. اچھا جی, اب کیا ہوگا, ثاقب کے پاس جاتا ہے کہ وہ فلانی پکچر اپلوڈ ہوئی ہے جس میں آپ کا ذکر مل رہا ہے, ڈو یو ریکگنائز اینی ون ایلس, وہ کہیں ہاں وہ یہ بھی فلانا, یہ فلانا, یہ فلانا, یہ فلانا ہے. یہ سارا ڈیٹا کون دے رہا ہے, ہم دے رہے ہیں ڈیٹا. پرسنالٹی کو جج کرنا کتنا مشکل ہے کہ اس بندے کو کس کی پسند کیا ہے, اس کی ناپسند کیا ہے, کیا ہے وہ. لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں, جہاں لائک ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے, وہ ہمارے کرنے کی وجہ سے, کسی اور کی وجہ سے نہیں, ہمارے کرنے کی وجہ سے. یہ ویب 2.0 یا سوشل میڈیا کا کانسیپٹ آیا ہی 2002 کے اندر, 2003 کے اندر ہے, جب وہی آپ کو بتایا کہ جب وہ آئی اے او جو تھا وہ فارم ہوا تھا. پھر فیس بک کا ایک اور پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے جس کے اندر وہ اے آئی کے تھرو پرسن کا سائیکولوجیکل گراف بنا سکتے ہیں کہ آپ کی پرانی ساری ہسٹری کو دیکھ کے آپ نے اس مہینے میں یہ لائک کیا تھا, آج کل آپ یہ لائک کر رہے ہیں, فلانے چیز یہ ہو رہی ہے وہ, آپ کی پوسٹ اور آپ کے فرینڈز کے حساب سے کر کے آپ کا سائیکولوجیکل گراف بنا سکتے ہیں وہ, کہ یہ بندہ تب کیا, اس کی پرسنالٹی میں کیا پرابلمس چل رہی ہوں گی, اب کیا چل رہی ہیں, اور پریڈکٹ کر سکے گا کہ آئندہ کیا ہوگا. اے آئی تو تب ہی آئے گی نا جب پریڈکشن کی بات آئے گی, ورنہ تو نارمل لاجک ہے وہ. اے آئی تب ہی آئے گی, انٹیلیجنس تب ہی آئے گی جب پریڈکٹ کیا جائے گا کہ آئندہ یہ کیا کرے گا بندہ. جو بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے پروٹوکولز بنائے ہوئے ہیں انکرپشن کے, آر ایس اے اور ایسی کمپنیز, انہوں نے ریلیز کی تھی انفارمیشن اس کے بعد کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے 21 ستمبر 2013 کہ این ایس اے جو ہے وہ تمام انکرپشن فارمولاز جو ہے نا ان کو بریک کر سکتا ہے. اور اس کی رپورٹ کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے کہ تمام جو انکرپشن فارمولاز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر بناتے وقت ہی بیک ڈور چینلز بنا دیے گئے تھے. یہ جو دیکھتے ہیں نا وہ تالا بناؤ, ایچ ٹی ٹی پی ایس ہوتا ہے, ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ, یہ فلانا, یہ تمام انکرپشن, چاہے وہ ٹی ایل ایس ہے, چاہے وہ ای ایس ہے, جتنی بھی ٹائپس اس کی ہیں, ان تمام کے اندر جب وہ بنائے گئے تھے الگوریدمس تو ان کے اندر بیک ڈور چینلز ڈالے گئے تھے, خود ڈالے گئے تھے. زیادہ تر جو انکرپشن یہ ہے نا, یہ ان لوگوں نے خود ہی ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. ہماری ٹیکنیک کو اڈاپٹ کرو انکرپشن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اتنی فٹ قسم کی انکرپشن ہوگی کوئی ہیک نہیں کر سکے گا, لیکن ہمیں بیک ڈور چینلز ملے ہوئے ہیں, ہم خود ہی کر لیں گے. رینڈم نمبر کے اوپر زیادہ تر یہ الگوریزم چلتے ہیں, تو وہ بریک کرنے کا رینڈم نمبر ہے وہ انہوں نے پہلے ہی ڈالا ہوا تھا اس الگوریزم کے اندر, کہ جب یہ نمبر دیا جائے گا, جو کہ ہمیں نہیں پتا, یہ نمبر دیا جائے گا تو وہ خود بخود اس کو اوپن کر دے گا. پھر ایک اور بہت شاکنگ چیز جس کے اوپر گوگل کی اچھی خاصی اصل بیزتی ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر, لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا ہے کہ این ایس اے نے گوگل کے ساتھ مل کے गूगल साइट की प्रॉक्सी की हुई थी कि जब भी लोग गूगल पे जाएंगे ना तो वो एक्चुअली गूगल पे नहीं जा रहे होंगे, वो NSA के पास जा रहे होंगे। वो NSA के पास जाएंगे और NSA जो है वो उनको अपना इंटरफेस वगैरह देगा, NSA से होता हुआ जाएगा डाटा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ स्काइप, इसके बारे में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद NSA को इंक्रिप्शन और वो जो अपनी जो चीज़ें थी उनको ब्रेक करने के लिए बायपासेस थे वो खुद प्रोवाइड किए थे। दूसरी खबर के अंदर नीचे जो है, स्काइप ने क्या किया था, स्काइप जो है वो तमाम वीडियोस जो हम जो भी हम बातें कर रहे होते हैं ना, फ़ोन कॉल्स हैं या बातें हैं, वो स्काइप डायरेक्टली शेयर कर रहा है NSA के साथ। यानी कि आउटलुक के बारे में आया था, outlook.com जब वेबसाइट लॉन्च की थी, हॉटमेल को रिप्लेस किया था, तो लॉन्च होने से एक महीना पहले माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही उसके ब्रेक करने का या उसको एक्सेस करने के जो डिक्रिप्शन टूल्स थे वो NSA को प्रोवाइड किए थे। इनफैक्ट एक चीज़ और बता दूं, स्टीव बामर जो है उसने ये 2021 में को ये कहा था, माइक्रोसॉफ्ट इज एन इसराइली कंपनी ऑलमोस्ट एज मच एज इट इज़ अमेरिकन। ये है कि NSA जो है ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनीज को कितने कितने पैसे देता है, टेलीकॉम कंपनीज को कितने पैसे दे रहा होता है पर डाटा एक्सेस। और बहुत अलार्मिंग बात, NSA जो है वो रॉ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दे रहा है इसराइल को, रॉ अनचेक्ड US इंटेलिजेंस, जो यानी कि जितना एक्सेस NSA के पास है ना डायरेक्ट उतना ही एक्सेस इसराइल के पास है, रॉ डाटा। यानी कि ये नहीं कि उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग की है, रिपोर्ट्स बनाई है, कोई लिमिटेड कंट्रोल है, रॉ डाटा दे रहा है। यानी कि NSA उससे कुछ और नतीजे निकाल रहा होगा, इसराइल चाहे तो जो मर्जी नतीजे निकालता रहे उससे। सोचने की बात है कि NSA इसराइल के साथ क्यों शेयर कर रहा होगा सब कुछ रॉ इन्फॉर्मेशन। इधर तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना कि NSA टेक्नोलॉजी कंपनीज को इतने पैसे दे रहे हैं रेसिप्रोकेट करने के लिए, वहाँ से क्यों उतना, इतनी क्या फेवर्स हो गई आखिर इसराइल के साथ। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इसराइल वाहिद कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है भी और उन्होंने आज तक फायर भी नहीं किया, कुछ किया भी नहीं है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है भी सारी की सारी। अमेरिका जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसराइल को दे रहा होता है अपने सेटलमेंट्स के लिए, वेपन्स के लिए हर साल, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है उसको। ये वो डेप्थ है कि किस कदर गहरे पंजे डाले हुए हैं यहूदियों ने इनके ऊपर, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
The way we're going to win over the long term is not just militarily. We've got to win over hearts and minds. And what that means is we've got to invest in countries that have no educational infrastructure, have no means for young people to get ahead. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see.
ये माइंड में रखें कि US प्रेसिडेंट्स जितने भी होते हैं ये सब के सब फ्री नहीं होते कि अपनी मर्जी से फुल पावर्स रखते हैं और जो मर्जी चाहे कह दें। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है तो उनकी जो कंपेन होती है उसकी फंडिंग की जाती है, वो पूरे जो मुल्क में जो इतनी जगहों पे बैनर्स लगे होते हैं 2 साल पहले शुरू हो जाती है कंपेन्स वहाँ पे। हमारे यहाँ तो सिर्फ चंद महीने पहले होता है ना इलेक्शन से पहले, वहाँ पे 2 साल पहले शुरू हो जाता है। 2 साल की फंडिंग्स करते हैं, कौन करता है फंडिंग, यही बैंकर्स ही कर रहे होते हैं। तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बनता है उसने वही करना होता है जो कहा जा रहा होता है। देखेंगे क्या कहा है उसने कि सिर्फ मिलिट्री तरीके से हम नहीं जीतेंगे बल्कि वो कंट्रीज़ हम उनके अंदर एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और यंग लोगों को हम पिक करेंगे ताकि उनको भी एक स्टेक मिले, अपना हिस्सा नज़र आए उन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, ताकि वो भी हैप्पी हो सकें इसके अंदर। आप जैसे लोग यंग लोग उनको भी इसके अंदर कोई हिस्सा मिलना चाहिए। क्या हिस्सा मिलना चाहिए, क्या ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ना आए ज़रा जॉब करें इनके अंदर, हमें लोगों की ज़रूरत है, कम ऑन हेल्प अस। और जो कुछ भी कमाएंगे वो उन्हीं के बैंकों में जाएंगी सैलरी, आप उसी से यूज़ करेंगे, जो खाए पिएंगे वो उन्हीं के ही मल्टीनेशनल चेन्स होंगी, जो कपड़े पहनेंगे वो उन्हीं के ब्रांड्स की चीज़ें होंगी, जो आप फिल्में देखेंगे जो कुछ भी पैसा लगाएंगे वो उन्हीं की फिल्में हैं जो आप देख रहे होंगे, आप कोई लैपटॉप लेंगे कोई मोबाइल लेंगे जो मर्जी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसी के अंदर है और जॉब भी उन्हीं के लिए कर रहे होंगे। चाहे अपनी कंपनी बनाएंगे, बज़ाहिर अपनी कंपनी है मेरी और मैं जो है मोबाइल एप्लीकेशन बनाता हूँ, लेकिन दरअसल आप काम कर रहे हैं गूगल के लिए, एप्पल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए और बाकी कंपनीज के लिए। क्यों? क्योंकि हर एप्लीकेशन जो इनके प्ले स्टोर पे सेल आउट होती है उसका 30% शेयर इनका होता है। आपने 1,00,000 रुपये कमाया था ना तो 30,000 रुपये उनके पास जाएगा, आपको 70,000 रुपये मिलेगा। जो काम भी करेंगे वो उन्हीं की ही जेब में जाएगा। تو گلوبلائزیشن پوری دنیا کو ایک سکنجے میں لینا ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے گورنمنٹس اب ٹیکسز نہیں بتائیں گی کتنا ٹیکس ہونا چاہیے, ہم بتائیں گے ٹیکسز کتنے ہونے چاہیے. ایک اور ایگریمنٹ ہے جس کا نام ہے ٹرپس. ٹرپس کیا ہے کہ سیڈ دیں گے ویسٹ والے ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو. وہ سیڈ کیا کرے گا, وہ جینیٹیکلی پروگرامڈ ہوں گے, وہ زیادہ ہارویسٹ دیں گے, کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ ییلڈ دیں گے, پانی کم چاہیے ہوگا انہیں اور پروڈیوس پھر بھی زیادہ کریں گے, موسم خراب بھی ہے تب بھی اچھا پروڈیوس کر رہے ہوں گے, کیڑا بھی کم لگے گا انہیں, جینیٹیکلی ان کو آلٹر کیا ہوا ہے. لیکن ایک گڑبڑ ڈال دی اس کے اندر, وہ جو اس سے پھل نکلے گا نا, جو ٹری بنے گا اور جو پھل نکلے گا, اس کے جو بیج ہوں گے نا وہ ڈیڈ بیج ہوں گے, وہ آگے کچھ پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. اب تو اس کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا, اگلے سال پھر آپ کو دوبارہ انہیں کے پاس جانا پڑے گا, اب ہمیں بیج دیں. تو یہ پچھلے چند سالوں کے اندر جو فروٹ زیادہ اچھا آنا شروع ہو گیا, زیادہ گورا گورا صاف صاف سا فروٹ لگتا ہے, بڑا بھرا ہوا لگتا ہے, یہ آہستہ آہستہ کر کے اس کے طرف اسٹیپس ہیں. ابھی نہیں ہوگا, 10 سال لگنے کے تو کچھ ٹائم لگے گا, کیونکہ ابھی تک ہم لوگ ان کے مطابق اور ہم اپنے پڑھے لکھوں کے مطابق بھی ہم لوگ بیکورڈ ہیں. ہم ماڈرن کب ہوں گے, جب ہم وہ ان کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیں گے, اور جب ہمارے یہاں سے بالآخر وہ جو اصل بیج تھا جو پروڈیوس کر وہ ختم ہو چکا ہوگا, پھر سوچے کہاں اسٹینڈ کرنا ہے ہم نے. اس تمام چیزوں کو, یہ ویسٹ کا جو شکنجا ہے اور ویسٹ خود جو پھنسا ہوا ہے یہودیوں کے شکنجے میں, اتنی لمبی باتوں کو اقبال نے ایک مصرعے میں کہا تھا, فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں ہے. اب آخر میں ایک سوال اسلام پہ واپس آتے ہیں ہم لوگ. اگر میں ایسی زندگی گزاروں کہ میں کہوں کہ اب یار ٹھیک ہے, اب یہ تو خیر جو بھی ہے چھوڑ دیتے ہیں اسے, کیوں, کیونکہ ہونا کیا ہے, ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے اس کے اندر شامل نہیں کی, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو پلان ہے ورلڈ آرڈر کا, اس کے بارے میں بہت فیو لوگوں کو پتہ لگ سکے گا, اور جن کو پتہ لگ سکے گا, اگر ان کو پتہ لگ بھی گیا کچھ کو, تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے, کیونکہ پوری دنیا اتنی بزی کر دیں گے ہم کہ وہ کچھ کرنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ لوگوں کے اوپر اگر بالفرض اس ٹائم 60 ہیں, تو گارنٹی شام کو چھٹی ہونے سے پہلے پہلے 40 کے ذہن کے اوپر سے اس کا جو اثر تھا نا وہ خیزی چلا جائے گا. 2-3 دن تک, ویکینڈ تک آپ جو ٹائم گزاریں گے, فلمیں دیکھیں گے, گانے سنیں گے, آپ کے ذہنوں سے ساری بات ہی اتر جائے گی. شاید کوئی ایک بھی آپ میں سے ایسا نہ ہو جس کی لائف پہ کوئی اثر پڑے اس کا, کہ اس کی لائف چینج ہو سکے. تو یہ اس لیے ان کی اسٹیٹمنٹ باقی بالکل ٹھیک ہیں کہ یہ اگر کسی کو پتہ لگ بھی گیا نا تو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے, بس پٹتے رہیں گے, کریں گے کچھ نہیں. تو اگر میں بھی یہ زندگی اس طرح کی گزارنا چاہوں گی, چلو میں تو بہرحال جاب تو کرنی ہے میں نے, تو میں ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کی جاب کرتا ہے تو پوری زندگی زیادہ سے زیادہ کیا ہے, میں نمازیں پڑھا کروں گا, میں بہت قرآن کی تلاوت کروں گا, میں روزے رکھوں گا, تو میں جنت میں چلا جاؤں گا شاید, شاید یہ کافی ہوگا سب کچھ اس طرح کرنا, قرآن کی تلاوت مجھے بچا دے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں, مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثر منافقی امتی قراؤہا, میری امت کے جو اکثر منافق لوگ ہوں گے نا وہ وہی ہوں گے جو قرآن کو پڑھا کریں گے, لیکن وہ منافق ہوں گے, عمل ہی نہیں کریں گے اس کے مطابق. اور یہ کہ اگر چلو ٹھیک ہے ہم اسلام کے مطابق ملک نہیں چلاتے, شریعت نہیں ہے تو نہیں تو نہ سے, لیکن باقی ہم کام کرتے رہتے ہیں, ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے, فلانے کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بارے میں, 3 آیات ہیں سورہ مائدہ کی, آیت 44, وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو ہم نے کتاب نازل کی ہے وہ کافر ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو لوگ اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو ہم نے اتاری ہے یہ لوگ ظالم ہیں. کہ سورہ مائدہ کی آیت 45, سورہ مائدہ کی آیت 47, وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, وہ لوگ جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ لوگ حد سے بڑھے ہوئے فاسق لوگ ہیں. اگلی کلاس کے اندر اب اس سے آگے تھوڑا فیوچر کی طرف بات ہوگی اور اس کے اندر زیادہ پھر فوکس ہوگا حدیثوں کے اوپر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.